أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النحل آيات نمبر 1-21 تفسير دیکھتے ہیں أتى أمر الله آ چکا اللہ کا فیصلہ آ چکا میں کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ لفظ فعل ماضی ہے آ چکا ہے اللہ کا فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہے اللہ کا فیصلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورت کافی ڈفرینٹ طرح سے شروع ہو رہی ہے پہلے ہم کچھ صورتوں کو پڑھتے رہے حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں یا پھر ان کے اندر قرآن کریم کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے شروع میں لیکن یہ تھوڑا ڈفرینٹ طرح سے شروع ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کہ آ چکا ہے اللہ کا فیصلہ فلا تستعجلوہ تو تم مت جلدی مانگو اس کو اب کون سا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا آ چکا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں مگر دیکھنے سے پہلے یہ ورڈ جو ہے نا عطا جس کو غور کریں کہ یہ ماضی میں آ چکا ہے اس لیے ویسے تو آپ دیکھیں گے جو بھی اللہ کے فیصلے کی ہم بات کریں گے آگے دو تین آپ کو میں اس کے بارے میں بتاؤں گی وہ فیوچر میں ہونے والی چیزیں تھیں مگر آ چکا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ یاد رکھنا جو فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما لینا سمجھ لینا کہ وہ ہونا ہے فیوچر میں ایسا نہیں ہے سمجھ لینا ہو چکا کیونکہ اس کے ہونے میں ذرا بھی شک نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر لیتا تو اس کو روک نہیں کوئی سکتا سمجھ لینا ہو چکا ہے اب جیسے ہوتا ہے نا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں آپ کسی کو کوئی کام کہتے ہیں تو وہ جب وہ بہت شور ہوتا ہے کہ بھائی میں نے کر دینا تو وہ آگے سے آپ کو کیا کہتا ہے بس جی ہو گیا آپ کا کام اب ہوا تو نہیں ابھی لیکن وہ کہتا ہو گیا آپ کا کام بس آپ آرام سے بے فکر ہو جائیں ہو چکا آپ کا کام ہو گیا بس آپ کو اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہو گیا بس ہو گیا کا مطلب اس کا کہنے کا کیا مطلب ابھی ہوا نہیں ہے لیکن مطلب ایسے ہی سمجھو کہ بس ہو گیا اب یہ کام نہیں رک سکتا اب یہ ہو کے رہے گا سمجھے تو یہ تو انسانوں کی خیر باتیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کر لے پھر نہیں وہ ٹل سکتا تو کون سا تھا اللہ کا امر جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آ چکا اللہ کا فیصلہ تو تم اس کو جلدی کیوں مانگ رہے ہو مت مانگو اس کو جلدی تو کون سا فیصلہ ہے اس کے بارے میں بعض آراء ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں سب سے پہلی رائے کہ اللہ کا جو عذاب ہے وہ اس کا فیصلہ آ چکا کہ اب تمہارے پر اللہ کا عذاب آ کے رہے گا اب وہ لوگ کہتے تھے آپ ہمیں روز آ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس اللہ کا عذاب آئے گا اللہ کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر اور ایسے ہمیں روز وعید سناتے رہتے ہیں تو ہم تو اتنا دیر سے ایسے ہی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی عذاب نہیں آ رہا اور بس آپ کی تو یہ خالم کھلی دھمکیاں ہیں کچھ نہیں ہونا اور مذاق اڑاتے تھے اور آپ جس عذاب سے ہمیں اتنے عرصے سے ڈرا رہے ہیں کب آئے گا وہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کا حکم تو آ پہنچا ہے تم کیا جلدی مچا رہے ہو اس کی تو ایک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے اور پھر کیا واقعی پھر آیا تھا فیصلہ بالکل اس کے کچھ عرصے بعد ہی دیکھے نا ہجرت ہو گئی اور بدر کی جنگ ہوئی جس میں بڑے بڑے ان کے سردار مارے گئے اور ان کے گھر گھر میں ماتم ہونے لگا تو یہ تو اتنا بڑا عذاب تھا ان کے لیے پوری اوپر کی ٹاپ لیڈرشپ جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی بہت بڑا نقصان ان کو ہوا تھا تو آ چکا اللہ کے عذاب کا فیصلہ تو وہ عذاب آ گیا پھر ٹھیک ہے نمبر ٹو اس کے بارے میں یہ بھی رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ چکا ہے ہجرت ہونے والی ہے کیونکہ یہ صورت بھی مکی دور کے آخری پیریڈ کی ہے اور جو ہی ہجرت ہو جائے گی تو پھر تم لوگوں کی تو بربادی کے دن شروع ہو گئے کیونکہ ہجرت دیکھیں جب تک نبی کسی قوم میں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نہیں بھیجتا یہ یاد رکھیں لیکن جب نبی نکل جاتا ہے وہاں سے تو پھر کیا ہے پھر تو تمہارے دن گنے جا چکے اور واقعی پھر دیکھیں نا پھر بدر ہوئی تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا تیسری چیز جو ہمیں یہاں پہ دیکھنے کی ہے وہ ہے امر اللہ کیا ہے قیامت قیامت کا فیصلہ آ چکا ہے قیامت اتنی یقینی ہے وہ کہتے تھے آپ کہتے ہیں او مر کے بعد مرنے کے بعد اٹھیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا تو بتائیں نا کب آئے گی قیامت ہنستے تھے، لے کے کیوں نہیں آتے قیامت؟ لے آؤ نا قیامت، اب جلدی لاؤ نا، ہم تو انتظار کر رہے ہیں قیامت کا، لاؤ نا جلدی۔ استغفر اللہ، تو کہا گیا فکر نہ کرو، قیامت کا تو فیصلہ ہو چکا ہے، وہ تو آنے ہی والی ہے اور قریب ہی ہے، تم جلدی کیوں مچاتے، وہ تو قریب ہے۔ اور واقعی قیامت قریب ہی ہے، ایک انسان کی موت بھی اس کی قیامت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے، تو یہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت دو انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی دو انگلیوں کو نا، یہ جو آپ چھوٹی دو آپ کی انگلیاں، ان کو جوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے بتایا کہ اتنے ہم قریب ہیں، یعنی میرے بعد اب قیامت ہی آنی ہے۔ اور اس آیت کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دراصل قیامت کی نشانیوں میں ہے، اور جب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آسمان والوں کو علم ہو گیا تھا کہ اب زمین والوں کے خاتمے کا وقت قریب ہے۔ اللہ اکبر، تو اس سے پتہ چلا کہ قیامت دور نہیں ہے اب۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی فرمایا سورۃ الانبیاء میں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، ان کو کیا ہو گیا، پھر بھی نہیں غفلت سے جاگ رہے، پھر بھی نہیں غفلتوں کو چھوڑ رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسے اچانک ہی آ جائے گی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، دو شخص کپڑے کھول رہے ہوں گے ابھی، وہ ان کو لپیٹ نہیں سکیں گے، یعنی اتنا نارمل ایک اپنا ایوری ڈے کا کام کر رہے ہوں گے، اور ایک شخص اپنے حوض کو بھر رہا ہوگا اور اس میں سے کچھ پی نہیں سکے گا، اور ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوگا، وہ اس میں سے پی نہیں سکے گا، اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، پھر اچانک ہی قیامت آ جائے گی۔ تو قیامت تو اتنی نزدیک ہے، اور تم اس کو مانگتے ہو، تو تمہارے جلدی کرنے سے کوئی جلدی یا دیر نہیں ہے بات، وہ تو آ ہی گئی بس۔ ہم سب کے لیے بھی یہ کتنی سوچنے کی بات ہے نا، کہ یہ جو انتظار کرنا کہ اچھا اب یہ نشانی پوری ہوگی، اب آئے گی یا اب آئے گی، تم یہ یاد رکھو کہ قریب ہی ہے بس، دور اس کو سمجھو ہی نا، تم اس کو دور سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ قریب ہی ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی تمہارے جو تصورات ہیں، تم نے جو عقیدے بنائے ہوئے ہیں، جو شرک کی باتیں ہیں، اس سے اللہ پاک ہے۔ جتنی مرضی تم یہ دیکھیں، یہ تو جو باطل نظریات ہیں شرک کے، گھڑے میں آ خود ہی، کہیں بیوی بنا دی نعوذ باللہ، کہیں اولاد بنا دی، کہیں اس کی بیٹیاں بنا دی، یہ ساری کمزوریاں ہیں جو اللہ کے ساتھ یہ اٹیچ کرتے ہیں، منسوخ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب سے تعالی اوپر ہے، بلند ہے، اللہ کو نہیں فرق پڑتا جس طرح یہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، کوئی آگ کو پوجنے لگا ہوا ہے، کوئی ناگ کو پوج رہا ہے، کوئی کسی چیز کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب سے بالا تر ہے، وہ پاک ہے ان سب شرک جو بھی لوگوں نے بنائے ہیں۔ یونزل الملائکہ، اتارتا ہے فرشتوں کو، بروح، ساتھ روح کے۔ روح کیا چیز ہے؟ اب روح کے بارے میں بھی کئی آ رہا ہے کہ روح کیا چیز ہے، بعض کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام مراد ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ اس سے مراد وحی ہے، اکرما نے فرمایا کہ اس سے مراد نبوت ہے، جو اچھا حسن اور قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد رحمت ہے، ابن زید نے کہا کہ اس سے مراد قرآن ہے، اور قرآن کو روح اس لیے فرمایا کہ جس طرح جسم روح سے زندہ ہوتا ہے، اس طرح دین جو ہے، ایمان جو ہے، قرآن سے زندہ ہوتا ہے۔ یہ مجھے بات بڑی پسند آئی کہ قرآن سے دین زندہ ہو جاتا ہے، جس نے اپنے دین کو زندہ کرنا ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے اتارا فرشتوں کو ساتھ روح کے، تو اب یہ روح آپ یہ بھی دیکھ لیں، وحی کے ساتھ اتارا، یا جبرائیل علیہ السلام کو بھی روح، روح الامین، روح القدس کہا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ اتارا، یا قرآن دے کر اتارا تو وہ وہی ہو گئی نا، یا نبوت دے کر اتارا، یا رحمت دے کر اتارا، تو ساری باتوں کو اگر ایک جگہ کیا جائے تو روح سے مراد وہی لے لینا تو سارے قول جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب روح کیوں کہا گیا؟ اب یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہی کو روح کیوں کہا گیا. دیکھیں نا، وہی جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی، وہی کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ زندگی ہے. جیسے ہماری یہ روح ہمیں زندگی دیتی نا، جس کو ہم سول کہتے ہیں انگلش میں، سول ہے. سول ہوگا، روح ہوگی تو جسم زندہ ہے، اگر روح ہی نہیں ہے تو جسم مردہ ہے. اسی طرح یہ وہی ہمارے لیے، کاش ہم اس بات کو سمجھ جائیں نا، یہ ہمارے لیے روح ہے، ہمارے دین کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے یہ روح ہے. اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا. لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین بڑا اچھا چل رہا ہے اور اس قرآن سے نہیں اٹیچڈ ہے، تو بغیر روح کے جسم کیا ہے سوچیں، تو ان کا دین ایمان بھی ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، دیکھنے والے سمجھنے والے آنکھیں کھولیں اور دیکھیں تو سمجھ آ جائے گی. تو وہی اتنی، یعنی روح کتنی ضروری ہے، اسی طرح وہی کا علم، یہ قرآن اتنا ہی ضروری ہے انسان کے لیے. اور تو اللہ تعالیٰ نے اس روح کے ساتھ اتارا، من امری ہی، اپنے امر سے، اپنے حکم سے، اعلیٰ مئی شاہ من عبادی، جس کے اوپر اس نے چاہا اپنے بندوں میں سے. یعنی وہ کہتے تھے نا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیوں اترا قرآن، ان کو کیوں نبوت ملی، ان کے اوپر کیوں وہی آتی ہے، اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، ولید ہے اور ہیں بڑے بڑے، تو بھائی ان کے اوپر آنی چاہیے تھی، انہی کو اللہ نے چننا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو چاہے چن لے. اور آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف اور صرف اللہ ہی کا فیصلہ رہا ہے. نہ تو نبوت ملتی ہے بہت عبادت ریاضت کرنے سے، کہ کوئی بڑا عبادت گزار تھا تو اللہ نے پھر اس کو نبی بنا لیا، نہیں ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے چنا ہوتا ہے پہلے سے، ان کو نبوت دی جاتی ہے، یہ خود محنت کرنے سے نہیں ملتی کہ محنت کی کسی نے اور نبوت پا لی، نہیں، اللہ چوز کرتا ہے اس کے لیے. اور اس کے بعد ہم اس سے یہ بھی سیکھ سکتے ہیں ایک بات، کہ نبیوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے لیے جس کو چاہے چوز کر لے، جس کو چاہے عطا فرما دے. یہ وحی کا علم، یہ قرآن کا علم، یہ نور، اس سے جس سینے کو چاہے روشن کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اس کے لیے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے، سب سے پہلی نعمت تو ہم یہاں پہ ہی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا اس کے لیے، اپنے بندوں میں سے وہ جس کو چاہے چن لے. تو جو پیغمبروں کو چنا، جو بھی پیغمبر آئے ان کو اللہ نے چنا، جس کو مرضی وہ چنے، کسی سے اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کو کیا حکم تھا؟ انذرو، کہ تم انذار کرو، تم لوگوں کو وارن کر دو. دیکھیں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کو بڑا پیار ہے اپنے بندوں سے. اسی وجہ سے اس نے ٹائم ٹو ٹائم اس دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کو وارن کرنے کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے. وارننگ کس سے دی جاتی ہے؟ اب مثال کے طور پہ وہ کوئی اعلان کرے کہ اللہ معاف کرے گی، بھائی سب سنبھل جاؤ، بھائی وہاں پہ کوئی آگ لگ گئی ہے اور آگ تیزی سے اس طرف کو بڑھ رہی ہے. یہ ہے کیا ہے؟ وارننگ، انذار ہے. آپ اس کو آپ کہہ لیں ڈرانا، اس کو آپ کہہ لیں وارننگ، اصل انذار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی خوفناک چیز سے، نقصان دینے والی چیز سے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے، وارن کر دیا جائے کہ بھائی وہ آگ ہے یا کوئی ایسی بلا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، وہ اس طرف کو، کوئی مثلاً کوئی دشمن کی فوجیں ہیں وہ اس طرف کو بڑھ رہی ہیں، او لوگوں جاگ جاؤ، او لوگوں بھاگو، او لوگوں تیاری کرو، دوڑو دوڑو دشمن کی فوج. یہ کیا؟ یہ انذار ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو آپ ڈرانا کہہ دیں، خبردار کرنا کہہ دیں، یا جو مرضی کہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جو ایک دن رکھا ہے نا قیامت کا، جب حساب کتاب ہے، جہاں پہ سزا بھی ہے، جہاں پہ جہنم بھی ہے، جہاں پہ اور عذاب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسانیت کو اس سے وارن کر دو، کہ لوگو لوگو ایک دن آنے والا ہے, وہ لوگو جاگو, وہ لوگو اپنی تیاری کر لو, وہ لوگو بچ جاؤ اس سے, بچ جاؤ اس آگ سے, بچ جاؤ اس سزا سے, بچ جاؤ ان عذابوں سے. یہ ہے انذار. سارے پیغمبر آئے انذار کرنے کے لیے. دیکھیے اب آپ مجھے خود ہی بتائیں, خوشخبریوں کے لیے بھی انذار کا لفظ آ سکتا ہے؟ نہیں. کیا خود یہ تھوڑی خوشخبری دے گا اور لوگوں بہت بڑا بڑا فن آ رہا ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے, بھاگو دوڑو, ایسے تو نہیں کوئی کہتا نا. وارننگ ہوتی ہی کسی خوفناک خطرناک نقصان دہ چیز سے. تو پھر اب اگر کوئی کہے کہ جی انذار نہ کرو, یہ تو ہمارے لیے ڈراوے ہیں, تو پیغمبروں کا تو کام ہی یہی تھا کہ وہ انذار ہی تو کرتے تھے, اندھیرو خبردار ہو جاؤ. اب آپ اگر اس کو ڈر کہہ رہے ہیں تو بھی کوئی آپ کو آ کے بتائے بھی جی دشمن کی فوجیں آ رہی ہیں, آپ کو ڈراؤ نہیں تم ذرا, یہ تو اپنا ہی نقصان کرو گے نا پھر. یا تو وہ آپ بلیو ہی نہیں کرتے کہ ایسی چیز ہے, یا آپ بس سننا ہی نہیں چاہتے, دونوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی. یا تو آپ کو بلیف ہی نہیں ہے کہ قیامت ہے, جہنم ہے, بس ساروں چیزوں کا انکار ہے, پھر آپ یہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی جی. ہاں اس کے لیے دیکھی جائے گی, یہ کیوں نہیں کہتے دیکھی جائے گی جی کل کو میں پھر یہ سارے پیسے اپنے ختم کر لو, کل کے لیے دیکھی جائے گی, یہ کل آئے گی تو دیکھی جائے گی کیا کھانا ہے کیا پینا, اپنے گھر کو بیچ کے باہر بیٹھ جاؤ اور کہو کہ دیکھی جائے گی کہ کل کیا ہوتا. آج آپ ہمیشہ کل کی تیاری کرتے ہیں, آج گروسری پورے ہفتے کی لے کر آتے ہیں, جاب اس طرح سے کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایسی ہو جس کے اندر یقینی بات ہو کہ جو چلتی رہے. یہ نہیں کہتے آج جاب دے دو کل کا کوئی بات نہیں, بے شک مجھے نکال دینا کل کی دیکھی جائے گی, ایسے نہیں کہتے. دیکھو دنیا کے معاملے میں ہم کتنا کل کی فکر کرتے ہیں, کل کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, ان کے لیے اتنا جمع کر کے جائیں, ان کی شادیوں کا کیا بنے گا, ان کی تعلیم کا کیا بنے گا, ان کی اس کا کیا بنے گا, سو سو سال کی پلاننگ کرتے ہیں جتنا جینا بھی نہیں ہے. اور جہاں پہ یقینی طور پہ جانا ہے وہاں پہ کہتے ہیں اس کا نہ ڈرایا کرو ہمیں. تو انذار ان کو کر دو انہ لا الہ, کہ بے شک نہیں کوئی الہ الا انا فتقونی, کہ میں ہی الہ ہوں, پس مجھ سے ڈر کے رہو, میرا تقوی اختیار کرو. یہ بات یاد رکھو کہ الہ صرف ایک ہے, تو مان کے بھی اس کی چلنا ہے اور ڈر کے بھی اس سے رہنا کہ وہ ناراض نہ ہو. خلق السماوات والارض بالحق, اس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو حق کے ساتھ. حق کیا مطلب, جب ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کیا مطلب تھا حق کا, وتھ پرپز, با مقصد. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ مقصد کے ساتھ پیدا کیا, ایسے ہی نہیں کوئی چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ نے کر دیا. اب میں اپنے طور پہ سوچوں تو میں کہوں سانپوں کی کیا ضرورت ہے, یہ اس کیڑے کی کیا ضرورت ہے, یہ خام خواہ پیدا کر دیا, ایسے نہیں ہے, وہ ہم نہیں جانتے. لیکن ہر چیز کا مقصد ہے, کوئی بھی اس کارخانہ قدرت میں بیکار چیز نہیں ہے, ہر چیز ایک مقصد رکھتی ہے. آسمانوں کو بھی مقصد سے پیدا کی, زمین کو بھی مقصد سے پیدا کی, جو اس کے اندر چیزیں ہیں ان کو بھی اسی طرح کوئی پرپز ہے. تو انسان تجھے بھی تو کبھی سوچنا چاہیے کہ تیرا بھی کوئی پرپز ہے یا نہیں, یا تجھے ایسے ہی پیدا کر دیا. ہر چیز کا کوئی مقصد ہے, جن چیزوں کو ہم ایسے ہی بیکار سمجھتے ہیں نا, اس کا تو کوئی مقصد نہیں ہوگا, یہ تو ایسے ہی ہے, یہ مجھے کیڑا پسند نہیں ہے تو اس کا کیا مقصد ہوگا بھلا, یہ تو نہیں, ہم نہیں جانتے ہیں. لیکن اس وہ بھی کچھ نہ کچھ اس کی کنٹریبیوشن ہے, اس کا کوئی مقصد ہے. تو ایک تو حق کا مطلب یہ ہو گیا, دوسرا مطلب جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے ہی پیدا کیا, یہ ہے حق. ایگزیکٹلی فار ایگزامپل, جس شیپ کا ہونا چاہیے, جس سائز کا ہونا چاہیے, جس کلر کا ہونا چاہیے, جس ڈسٹینس پہ ہونا چاہیے, اس طرح سے مثلا ستارے ہیں, سیارے ہیں, جہاں جہاں جس کو ہونا چاہیے وہ وہیں ہیں, جتنی تعداد میں ہونا چاہیے اتنی ہے, حق کے ساتھ. اور اس میں جو ہارمنی ہے نا وہ بھی حق ہے. اللہ اکبر, یعنی اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جیسا ان کو ہونا چاہیے ایگزیکٹلی وہ ویسے ہی ہیں. سمجھ آئی ہم بات نہیں, مثلا سورج کو اسی سائز کا ہونا چاہیے تھا اور اتنے ڈسٹینس پہ ہونا چاہیے تھا اور اتنی اس میں آگ ہونی چاہیے تھی تاکہ یہاں پہ زمین پہ لائف ہو سکتی, تو وہ اسی طرح بالکل, تھوڑا قریب ہوتا تو پھر مسئلہ تھا, دور ہوتا تو پھر مسئلہ تھا. تعالی عما یشرکون، بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. اللہ اکبر، وہ برابر نہیں ہے، بلند ہے اس سے جو یہ لوگ شریک جن کو ٹھہراتے ہیں. خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر جس نے پیدا کیا اور وہ جو پیدا ہوا دونوں ایک ہی برابر ہو جائیں تو پھر کیا، پھر تو وہ خالق ہی نہ رہا. خلق الانسان من نطفۃ، اس نے پیدا کیا انسان کو ایک نطفے سے، گندے پانی کی بوند سے، جو کپڑے پہ لگ جائے تو انسان گھن کھائے اور دھوئے اس کو اور ناپاک اپنے آپ کو سمجھے. تو فَإِذَا، تو جب ہوا وہ، تب وہ جا کے جب انسان ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دیا، اب جب وہ بڑا ہو گیا، عقل آ گئی، سمجھ آ گئی، دیکھنے سننے والا بن گیا، شعور آیا، باتیں کرنی آ گئیں اور دلیلیں دینی آ گئیں، تو ہوا خصیم مبین، تو وہ جھگڑالو ہے کھلم کھلا، تب وہ اللہ کے معاملے میں بحثیں کرنا شروع ہو گیا. انسان اپنی ہستی پہ غور تو کر کہ تو کیا چیز تھا، دیکھ تو صحیح کہ کیا چیز تھا، لیکن تم اس کو بھول گئے کہ میں کیا تھی. اور جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا، دنیا میں لا کر عقل بھی دی، سمجھ بھی دی، اعضاء بھی دیے، علم بھی دیا، آنکھیں بھی ہیں، دیکھتا بھی ہے، شعور بھی آ گیا، سب آنے کے بعد تم نے اللہ ہی کو للکارنا شروع کر دیا، اسی سے بحثیں کرنے لگا، اسی کو دلیلیں دینے لگا، آرگیو کرنے لگا اس کے آگے، کہتا کہاں سے بنوں گا میں، دوبارہ مٹی ہو گیا تو کدھر سے بنوں گا، یہ تو ساری باتیں ہی ہیں، یہ تو ایسا ہے اور ویسا ہے، اور اللہ کے بارے میں جاننا نہیں چاہتا، اللہ کے قریب ہونا نہیں چاہتا. اور اتنی بحثیں لوگ کرتے ہیں، اتنی بحثیں کرتے ہیں. یہ آیت ایسے لوگوں کو ہی بتانی چاہیے جو ایتھیسٹ ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کو کا قرب نہیں چاہتے، جن کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے، جو اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے. سوچیں تو صحیح کہ کس چیز سے اس رب نے تجھے پیدا کیا. اپنی اوقات تو دیکھ، اپنی حیثیت تو دیکھ، اپنے آپ کو اس آیت کے آئینے میں دیکھو تو صحیح، تم کیا تھے، کیا تھے تم؟ کسی نے کبھی نطفہ دیکھا ہو تو سوچے اس کو دیکھ کے کہ یہ تھی میں، یہ تھی میری حیثیت، اور اس کے بعد باتیں بنانے لگے. آپ کا نوکر ہی آپ کو، جو جس کے پاس نہ نوکری تھی نہ کچھ تھا، آپ نے اس کو اپنے گھر میں لا کے رکھا، اس کو بڑی اچھی طرح کھلایا پہنایا اور اس کو اچھا ہر طرح سے رکھا، بڑی اچھی اس کو آپ سیلری دینے لگے. جب وہ کھا پی کے ذرا وہ بڑا ہٹا کٹا ہو گیا تو پھر وہ آپ کو باتیں سنانے شروع کیا، آپ تو ایسی ہیں، آپ تو ویسی ہیں، تو آپ کو کیسا لگتا ہوگا؟ یہ تو ایک نوکر ہے آپ کے جیسا انسان، اور آپ نے کیا احسان کر دیا. خود سوچو کہ وہ رب جس نے جب تم ابھی کچھ نہیں تھے اس سے تمہیں وجود دیا، تم ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں تھے، وہاں اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری پرورش کی، وہاں تمہیں پالا، اس نے 9 مہینے تمہیں ماں کے پیٹ میں پالا جب ماں بھی نہیں جانتی تھی کہ کیا ہے میرے پیٹ میں، پھر تمہارا دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا، پھر جب تم دنیا میں آئے تو ماں کی چھاتیوں سے دودھ تمہارے لیے پیدا فرما دیا، کہ میرا بندہ دنیا میں آیا کیسے کھائے گا، نہ دانت ہے، نہ کچھ پکڑ سکتا ہے، نہ کچھ دیکھ سکتا ہے، نہ ابھی کچھ چل پھر کے اپنا کچھ انتظام کر سکتا ہے، تو ماں باپ کے دل میں تمہارے لیے محبت ڈال دی کہ وہ تمہاری کیئر کریں. وہ کچھ جانور ہیں جو اپنے بچوں کی کیئر نہیں کرتے، اپنے ہی انڈے کھا لیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو مچھلیوں کا بتایا تھا، سانپ کا بتایا تھا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کے بھی ماں باپ کو ایسا کر دیتا تو گاربیج میں پھینکاتے، ہر کوئی اپنا بچہ اٹھا کے، رات کو تنگ کرتا تو ادھر پھینکتے، چاہے گیلا ہوتا ہے چاہے نہیں ہوتا، چاہے سردی لگ رہی گرمی لگ رہی ہے، ہمیں کیا، بیمار ہو ہمیں کیا، ہم کیوں اس کے اوپر اسپینڈ کریں. انسان بھی اپنے بچوں کو ایسے پھینک دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ محبت ڈال دی کہ یہ بندہ کیسے سروائیو کرے گا. پھر اتنی زیادہ محبت ڈال دی کہ وہ ماں باپ ہی صدقے واری قربان ہو رہے ہیں، راتوں کو بھی جاگ رہے ہیں، وہ کمائیاں بھی کر رہے ہیں، ہر چیز ان بچوں پہ نچھاور کر رہے ہیں اور لٹا لٹا کے خوش ہو رہے ہیں. اپنی کمائیاں اپنی محنت کی لٹا کے خوش ہوتے ہیں، اور کیا ایسے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ پروان چڑھاتے ہیں، وہ محبت اس رب نے ڈالی۔ پھر جب بندہ دیکھو ہوش سنبھالتا ہے تو اسی رب پہ باتیں بنانے لگتا ہے، اسی کو ناپسند کرتا ہے، اسی کو اپنی زندگی میں انٹرفیئرنس نہیں چاہتا کہ وہ رب انٹرفیئر کرے ہماری زندگی میں، نہیں نہیں وہ مسجد تک رہے، باقی زندگی ہماری ہے، ہم نہیں یہ پسند کرتے کہ ہمیں کوئی ڈکٹیٹ کرے جی کہ یہ کرو یہ کرو، ہم نہیں یہ پسند کرتے، مجھے نہیں ڈکٹیشنز چاہیے، میں فری ہوں میں جو مرضی کروں۔ پھر وہ یہ باتیں کرنے لگتا ہے، وہ بحثیں کرتا ہے، اس کو کتنی باتیں کرنی آ گئی، کتنی باتیں تجھے کرنی آ گئی، تو دیکھتا نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر، حسیم و مبین ہے، یعنی جھگڑالو بھی ایسا کہ جھگڑے ہی کرتے رہتا ہے، جھگڑے ایک جھگڑا ختم کرتا تو دوسرا شروع کر دیتا، دوسرا ختم کرتا تیسرا شروع کر دیتا۔ کبھی لوگوں کی باتیں سنیں، کیسے اللہ کے آگے زبانیں چلاتے ہیں، کیسے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ تم جس زمین پہ کھڑے ہوئے نا، یہ رب چاہے تو زمین پھٹ جائے تو تم اس کے اندر چلے جاؤ، اگلا سانس نہ تم لے سکو، مچھلی کی طرح تڑپنا شروع ہو جائے گا، وہ اس نے کون کہنا تو تمہاری سانسیں بند ہو جائیں گی، تو تم پھر اتنی تمہاری جرت ہے تم اس کو ایسے للکارتے ہو، تمہاری جرتیں کو بھی آفرین ہے، اس نے اس کا صبر ہی ہے کہ تمہیں اتنی چھٹی دی ہوئی ہے، یہ بھی اس کی محبت ہے، یہ بھی اس کا حلم ہے، حلم اس کی برداشت ہے کہ وہ تمہیں اتنا برداشت کرتا ہے کہ تم باتیں بناتے تو پھر بھی نہیں کچھ کہتا، تو کوئی بات نہیں، پتا میرے بندوں کو ہو سکتا ہے کل کو ان کو سمجھ آ جائے، پھر یہ میری طرف آ جائیں، پھر مجھ سے معافی مانگے، ان کو سمجھ نہیں ہے تو وہ چھوڑے دیتا ہے، لیکن بندہ دیکھ تو کتنا موز ہو رہا ہے اور اپنی اوقات کو بھی بھول گیا، کیا تھا اور کدھر اس نے پہنچایا تجھے، کہ آج اشرف المخلوقات بنا دیا، ورنہ تو تیرے ماں باپ بھی گن کھا کے تجھے کپڑے دھوتے کہ جو ہے نا یہ کیا لگ گیا۔ اللہ اکبر، توجہ دلائیے ذرا، یہ جو ہم آیتیں پڑھنے جا رہے ہیں نا، یہ ساری آیتیں دیکھیں آپ رٹ بھی لیں گے ان کے ترجمے، آپ بھلے یاد بھی کر لیں، آپ بار بار پڑھ بھی لیں، یہ آیتیں بہت رٹنے اور اس والی نہیں، یہ بڑے تدبر والی آیتیں ہیں، یہ دل کے ساتھ پڑھنے والی آیتیں ہیں، پتہ ہے یہ قرآن جو تھا نا، یہ دیکھیں یہاں پہ ہے نا روح، تو یہ روح کے اوپر ہی اترا تھا، روح محمدی پہ صلی اللہ علیہ وسلم، لانے والے کون تھے، وہ بھی روح تھے، اور لے کر کیا آ رہے ہیں، وہ بھی روح ہے، سارا سلسلہ ہی روح کا ہے، تو اگر آپ نے روح پہ ہی نہیں لیا اور کانوں سے سن کے دوسرے سے نکال دیا، اچھا اس میں یہ ضمیر لگی ہے، اس میں یہ، اچھا اس کو یاد کر لوں، اس کو یاد کر لوں، وہ بات نہیں بنے گی، یہ دل سے دل پہ لینے والی چیز ہے، ایک دل سے نکلے اور دوسرے دل تک پہنچے، اس لیے ان آیات پہ غور کریں، یہ پورا ہفتہ جو آپ کو ملتا ہے ان کو پڑھیں، ان سے سبق لیں، ان کو سوچیں، بیٹھے بیٹھے سوچتے رہیں، چلتے سوچ میں کون سی آپ کو کوئی فیس لگنی، آپ کھانا بنا رہی ہیں سوچتی جائیں، جب میں نے آپ کو پڑھانا ہوتا ہے تو وہ آیتیں پورا ہفتہ میرے دماغ میں ایسے گھومتی رہتی ہیں، وہی چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو میں آپ کو چاہتی ہوں کہ جب آپ بھی پڑھ لیں نا تو سوچیں ان پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والانعام، اور مویشی، انعام کون سے، ہم نے سورہ انعام بھی تو پڑھی ہے نا، تو انعام کون ہوتے ہیں، وہ مویشی جانور جیسے کہ جن کے اندر گائے ہے، بھینس ہے، بکریاں ہیں، بھیڑے ہیں، اور نعام کہتے ہیں اونٹ کو، جب تک اونٹ شامل نہ اس کے اندر وہ انعام نہیں کہا جا سکتا، تو اونٹ کا اس کے اندر ہونا ایک طرح سے سمجھ لیں ضروری ہے، تو انعام جو ہیں اس یہ ساری چوپائے جن کو ہم کہتے ہیں کیٹل، خلق کہا اس نے پیدا کیا ان کو، تو جھگڑالو انسان ذرا تو سوچ تو صحیح، اللہ نے تیرے لیے کیا کیا بنایا، تو دیکھ تیرے لیے یہ تیرے لیے بنائے ہیں چوپائے، انعام خلق کہا لکم فیہا دفء، تمہارے لیے اس میں یہ گرم گرم کپڑوں کا سامان ہے، کہ تم اپنے لیے وارمتھ، اپنے لیے یعنی سردی سے بچنے کا سامان تم ان سے لیتے ہو. دیکھیں آپ وول دیکھ لیں، آپ لیدر دیکھ لیں، انہیں سے آتا ہے. آج وول میں جتنی وارمتھ ہے نا، اب یہ تو سنتھیٹک انہوں نے بڑی چیزیں بنا لی ہیں، اور جو پیور وول ہے آپ دیکھا کتنی قیمتی بھی ہے اور کتنی اس کے اندر آپ کو یعنی گرمائش ملتی ہے. یہ اب آگے جو باتیں آ رہی ہیں نا، یہ رب اپنے لاڈلے کو سنا رہا ہے انسان کو کہ دیکھ میں تیرے لیے کیا کیا بنایا. اس میں پہلی بات انعام کی آ گئی، تو میرے سے جھگڑے کرتا ہے، دیکھ میں نے تیرے لیے کیا کیا پیدا کیا، گرمی کا سامان تیرے لیے، جب سردی ہوگی کیسے بچے گا تو، ہاں تو تیرے لیے اس کی کھال سے آپ وول لیتے ہو، لیدر لیتے ہو، یہ چیزیں لیتے ہو. اب سوچتا جائے انسان، وہ جس کو رب نے بولنے کی قوت دی اور وہ رب کے خلاف ہی باتیں کرتا ہے نا، وہ سوچتا جائے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس نے کیا کیا. وہ جو اللہ کا حق ادا کرنا بھول جاتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا، وہ ذرا غور کرے کیا کیا اس رب نے پیدا کیا. تجھے تو پیدا کیا ہی ہے، اتنے مرحلوں سے گزار کے اور یہ عقل سمجھ یہ ساری چیزیں دی، تو عقل ذرا اس میں بھی لگا، ذرا دیکھ کہ تجھے تو پیدا کیا، ساتھ تیرے لیے کیا کچھ پیدا کیا. اور بھی منافع فائدے ہیں اس میں، منہا تاکلون، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو. یعنی اور کیا کیا فائدے ہیں بھائی، اس کے بالوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو، اس کے دودھ سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو، اس کے گوشت سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو، اس کی کھال سے بھی فائدہ اٹھاتے. اچھا آپ کو اور چیزیں تو نہیں بھی پتہ ہوں گی، قربانی تو دیکھی ہوگی ہر ایک نے اپنے گھر میں ہوتی ہوئی، اپنے ملکوں میں آپ دیکھیں اس کی کوئی چیز ضائع ہوتی نہیں، سب بھی کام آ جاتی ہیں، سب کام کی ہوتی ہیں. سارے کے سارا بکرا جو ہوتا ہے نا، وہ کام میں ہی آ رہا ہوتا ہے. تو کتنا کچھ ہے، پھر وہ زندہ بھی ہیں اگر، تو آپ دیکھیں کہ ان کے بچے آگے وہ دیتے جاتے ہیں، آپ کی آمدنی بڑھتی جاتی ہے، آپ کے پاس ظاہر ہے منافع ہوتا ہے، اس کو بیچیں گے فائدہ ہوگا. تو ایک ایک چیز ان کی فائدے کی، ہڈیوں تک سے جیلیٹن اور وہ سب چیزیں بنتی ہیں نا. اللہ اکبر. اس طرح بکری وغیرہ ہر 6 مہینے بعد وہ بچہ دے دیتی ہے، تو جس سے اور بھی فائدے کا سامان ہے، کھاتے بھی ہو. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ نا کچھ آپ کو میں ہوم ورکس دوں اس کے اندر، کوئی کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، وہ ہوم ورک آپ کے اپنے لیے. آپ اپنی کچن میں، آپ اپنے فریج میں دیکھیے گا کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم ان میں سے استعمال کرتے ہیں. کم از کم آپ 8-10 چیزیں نکالیں، جو بٹر ہو گیا، گھی ہو گیا، دودھ ہو گیا، دہی ہو گیا، چیز ہو گیا، اور کون کون سی چیزیں ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم یہ چیزیں نہ پا سکتے. ٹھیک ہے، اصل میں ہمیں نعمت کی نا قدر پتہ ہے کب آتی ہے، جب نعمت ہمارے پاس نہیں ہوتی. اب کیک بنانے لگیں گے تو سوچیں گے ہائے انڈے ہی نہیں ہیں، اب پتہ چلا انڈے کی کیا اہمیت ہے کیونکہ میں نے کیک بنانا تھا، ویسے بھی انڈے پڑے رہتے تو کوئی دیکھتا نہیں تھا. تو یعنی چیز کی اہمیت کو ہم تب دیکھتے ہیں یا ہمیں تب ریئلائز ہوتا ہے جب وہ نہیں ہوتی. ہم جو اب نعمتوں کا ذکر پڑھیں گے نا یہ سارے، تو آپ نے ہر نعمت پہ سوچنا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتی دین، تب آپ کو احساس ہوگا کہ کیا اس کی اہمیت ہے. وَلَكُمْ فِيهَا جمال، اور تمہارے لیے اس میں خوبصورتی بھی ہے. ہینا تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب تم ان کو شام کو چرا چگا کے لاتے ہو اور جب تم صبح چرانے لے کے جاتے ہو. اچھا یہ بھی نا جیسے شیپ ہیں، بکریاں ہیں، یہ ان کا منظر یہ بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے. اب اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ رحمہ کا ایک فارم کا ٹرپ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی باتیں نہیں سمجھ آئیں گی، یہ تو میرے خیال ہم فارم پہ بیٹھ کے یہ آیتیں پڑھیں تب مزہ آئے. کہ آپ دیکھیں بھی، اسی طرح اپنے بچوں کو بھی لے کر جایا کریں، ان کو بھی دکھائیں اور ان آیتوں کے تناظر میں، آپ نے تو پڑھی ہوئی ہے نا، تو اس طرح سے ان کو بھی بتائیں. ہم خود تو پہلے دیکھ لیں، ہمیں تو خود ہی بھی نہیں ابھی اتنی سمجھ آئی. تو واقعی یہ جو ان کا منظر ہوتا ہے صبح کو لے جانے کا، اور وہاں پہ کس طرح وہ گریز کرتی ہیں، چرتی چگتی ہیں، آپ دیکھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ جمال کا جو لفظ ہے نا، جمال کا لفظ یہ بڑا ہی ہمیں بڑا کچھ بتاتا ہے اس کے اندر. جمال حسن کو کہتے ہیں, اور حسن کے اندر صرف حسن یہ نہیں ہوتا کہ بس چیز نظر آنے میں حسین ہے, بلکہ ایک تو ہوتا ہے فزیکلی خوبصورت ہونا, اور ایک ہے اس کے کام سے مخلوق کو فائدہ پہنچنا, یہ بھی اس کا جمال ہوتا ہے. اور کسی چیز کی صفات خوبصورت ہونا وہ بھی اس کا جمال ہوتا ہے. جیسے مثلا کسی عورت کا اخلاق بڑا اچھا ہے تو یہ بھی اس کا جمال ہے, وہ ویسے بھی دیکھنے میں خوبصورت ہے یہ بھی اس کا جمال ہے, وہ لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچاتی ہے یہ بھی اس کا جمال ہے. سمجھ آئی؟ تو جمال میں نا یہ تین چیزیں آتی ہیں. امام راغب نے جو اس کی ڈکشنری میں اس کا میننگ لکھا ہے جمال کا, کہ بہت زیادہ حسن کو جمال کہتے ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے, مسلم میں حدیث ہے, اللہ جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے. اللہ کیا ہے؟ جمیل ہے, خوب بھی خوبصورت ہے, وہ خوبصورتی سے محبت کرتا ہے. اسلام کا دیکھیں مقصد مطلب یہ نہیں ہے کہ بے ڈھنگا رہنا, کہ میں مسلمان ہوں اور میں بڑی دیندار ہو گئی ہوں تو اب میں بے ڈھنگی رہتی ہوں, نہ کنگھی کرتی ہوں تو نہ کپڑے ڈھنگ کے پہنتی ہوں, بس جو مل جاتا ہے ایسے ہی پہن لیتی ہوں. اصل میں ہم نیکی بہت ہیں, یہ نہیں ہے کوئی نیکی. نیکی کا تعلق اس چیز سے نہیں کہ انسان بے ڈھنگا رہے اور ایسے رہے, اپنے آپ کو بس اسی طرح رکھے کہ بس ہمیں جیسے دنیا سے کوئی سروکار نہیں. نہیں, جمال اللہ کو پسند ہے. تو اب مویشیوں کا جمال کیا ہوگا, انعام کا جمال کیا ہوگا, کہ وہ دیکھنے میں بھی پیارے ہیں اور ان کا فائدہ بھی مخلوق کو بہت ہے, یہ لوگوں کو فائدہ بھی دیتے ہیں اور ان کی خوبیاں بھی ویسے بھی صفات بھی خوبصورت ہیں. دیکھیں دودھ بھی دے رہے ہیں, یہ بھی دے رہے ہیں, یہ سارے ان کو ان کے فائدے ہیں. تو دونوں طرح سے اس کو دیکھیں کہ ویسے بھی دیکھنے میں خوبصورت ہیں. آپ دیکھیں جو ہم چیزیں بناتے ہیں, انسان بھی تو کئی ایسی چیزیں بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی مثلا گھر کی کوئی چیز ہے, چولہا بنایا ہے انسانوں نے, مثلا مائکرو ویو بنایا ہے. اب یہ ایسی چیزیں ہیں, ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو لگے یار یہ کتنا حسین ہے, دیکھتی جاؤں. لیکن یقین کریں یہ جو چوپائے ہیں نا, ہم اسی لیے تو بچوں کو خوشی ہوتی ہے, وہ نیچر سے زیادہ قریب ہوتے ہیں نا. آپ ان کو فارم وغیرہ پہ لے کر جائیں بہت خوش ہوتے ہیں, ان کو یہ بلڈنگ اور وہ دیکھنے کا اتنا شوق نہیں ہوتا, وہ فارمز پہ بہت انجوائے کرتے ہیں. اس لیے کہ نیچر ہے, اور جب نیچر میں آپ جاتے ہیں نا, یہ مویشیوں کو آپ دیکھتے ہیں, چاہے وہ اونٹ ہو گیا, چاہے وہ یہ بکریاں ہو گئیں, چاہے یہ گائے بھینسیں ہو گئیں, آپ ان کو دیکھتے ہیں بڑا لطف آتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. اور آپ دیکھتے ہی جاتے ہیں, کبھی ان کی کوئی حرکت ہو رہی ہے, کبھی کوئی حرکت ہو رہی ہے, کبھی جا رہی ہیں, چل رہی ہیں, ادھر گریز کر رہی ہیں, ادھر کر رہی ہیں, تو بس آپ ان کو پیار بھی کرتے ہیں. مجھے اتفاق ہوا تھا, بکری کے بچے میں نے دیکھے تھے, تو ہمارے پاس ہی تھے, وہ پاکستان کی بات ہے, تو وہ اتنے پیارے لگتے ہیں کہ مجھے آج تک نہیں بھولتا. وہ ہماری بکریاں تھیں تو انہوں نے وہ بچے دیے تھے, تو وہ کہ ان کو گود میں اٹھانا اور ان کو پیار کرنا بہت ہی کیوٹ, بہت ہی. اصل میں ہم اتنے شہری زندگیوں میں رہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں, تو شاید موسٹلی لوگ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ نہ سکے. لیکن کبھی بھی آپ کو موقع ملے تو ضرور اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ کو لائیو یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی, اس کو لائیو ایکسپیرینس کرنا پڑے گا. ورنہ یہ آئے تھے تو ایسے ہی ہم گزر سکتے ہیں, ہاں ہاں اس کے اندر یہ تھا, اس کے اندر بڑی خوبصورتی ہے, اچھا پتہ نہیں کیا خوبصورتی ہوگی, صبح جاتے لے کے آتے اس میں کیا خوبصورتی. نہیں, یہ ساری ایسی چیزیں ہیں, یہ وہ وقت ہوتا ہے جو بڑا بھلا لگتا ہے, وہ مالک کے لیے بھی بڑا اچھا نظارہ ہوتا ہے یہ, اور کوئی بھی آپ کسی جگہ پہ بھی جائیں گے, یہ ان کا چلنا پھرنا, وہ ایسے آ رہی ہیں, آپ ایسے کر رہی ہیں, وہ بھی بڑا مزہ آتا ہے اس کو دیکھ کے. تو جو انسانوں نے چیزیں بنائی ہیں وہ کام تو کرتی ہیں, اب مثلا وہ فائدہ تو آپ کو دے رہی ہیں, آپ کو چولہا فائدہ دے رہا ہے, آپ کو مائکرو ویو فائدہ دے رہا ہے, مگر ان کے اندر وہ جمال نہیں ہے کہ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی کوئی فائدہ, یعنی جو ان کی خوبصورتی ہے, جو ان کی بناوٹ ہے, اسے آپ کو کچھ نہیں مل رہا, بس وہ بس ہیں ٹھیک ہے. پتہ ہے کہ سلور اپلائنس لے آئیں یا وہ لے آئیں, لانے کا ہی شوق ہوتا ہے, اس کے بعد کون ان کو بیٹھ کے دیکھتا رہتا اور خوش ہوتا رہتا. تو یہ تو وہ ہیں جو فائدے بھی ہیں اور ان کو دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ, اب یہ انعام کے سارے فائدے آ رہے ہیں, اور اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ, إِلَى بَلَدٍ, طرف شہر کے, یہ تمہارے بوجھ بھی اٹھاتے ہیں. دیکھو اگر یہ چوپائے جانور نہ ہوتے، اب گاڑیاں اور یہ چیزیں تو اب آئی ہیں، صدیوں سے انسان رہ رہے ہیں، انہیں چوپایوں سے ہی فائدہ اٹھاتے تھے نا. دیکھیں بیل گاڑی وغیرہ، اس کے اوپر بوجھ اٹھا کے لے کے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا. لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، نہ تھے تم پہنچانے والے اس کو مگر ساتھ مشقت کے نفسوں کی. یعنی اگر تمہارے پاس یہ نہ ہوتے تو تم اپنے اوپر اٹھاتے تو کتنی تمہیں مشقت ہوتی. تم یہ چیزیں اب بوجھ اتنے اٹھا کے نہیں لے جا سکتے تھے، تو تمہارے لیے خود پہنچانا مشکل ہو جاتا. ہاں مشقت ہونی تھی، بڑا اپنے اوپر آپ کو تھکا دینے والا ایک یہ چیز ہوتی ہے اگر آپ کو خود بھار اٹھا کے لے جانے پڑتے. دیکھیں ایک تو انسان خود چلے، اوپر سے ساتھ وزن بھی اٹھا لے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا کتنا مشکل ہوتا. یہ تو اب گاڑیاں وغیرہ تو پچھلی کچھ ایک دو صدیوں میں ہی یہ چیزیں آئی ہیں نا، اس سے پہلے تو کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی کہ کوئی جہاز چل رہے ہوں یا گاڑیاں چل رہی ہوں یا ٹرک چل رہے ہوں جن پہ چیزیں جاتی ہیں. آج بھی کوئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ گاڑیاں وغیرہ نہیں جا سکتی، وہاں پہ یہی چیزوں سے اٹھایا جاتا ہے سامان. ایک دلچسپ حدیث اس میں آپ کو بتا دوں، صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی گائے کو لے کے جا رہا تھا جس پہ اس نے سامان لادا ہوا تھا، تو گائے نے اس کی طرف مڑ کے کہا کہ میں اس لیے نہیں پیدا کی گئی، میں تو ہل چلانے کے لیے پیدا کی گئی ہوں. تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، اور انہوں نے بڑے حیران بھی ہوئے اور خوف سے کہا کہ کیا گائے نے بات کی ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لیا ہے کہ یہ اس نے کلام کیا. تو یہ ویسے ہی آپ کی اس کے لیے میں نے سنا دی کہ جس جانور سے جو فائدہ لینا چاہیے وہی بوجھ اتنا ہی اس کے اوپر ڈالنا چاہیے جو جس کام کے لیے بنا ہوا ہے. مثلا بھیڑوں سے آپ اون لیں، ان سے آپ ان کا گوشت کھائیں، چمڑے سے آپ، ظاہر ہے جن کا چمڑا ہے ان کے چمڑے سے فائدہ اٹھائیں، بکریوں کا دودھ دھوئیں، ان کو ذبح کر کے کھا لیں، مگر آپ بکری کے اوپر آپ سواری شروع کر دیں تو یہ نہیں صحیح. ٹھیک ہے، ہر جانور اپنے اپنے کام کے لیے اس مطابق پیدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ، یہ اس لیے ہے بندے کہ تیرا رب جو ہے نا بڑی شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے. اس کو پتا تھا یہ بندے ہوں گے، ان کو سامان اٹھانے پڑیں گے، لے کے جانے پڑیں گے. ہم سے تو ایک گروسری گاڑی سے گھر تک لے کر آنی مشکل ہو جاتی کہ آئے اتنا سامان، اور بچوں کو بھی اٹھواتے ہیں اور خود بھی اٹھاتے ہیں اور پھر بڑی مشکل سے لاتے ہیں. اب سوچیں ذرا کہ ہر سامان اس طرح لے کر جانا ہوتا تو کیا ہوتا ہمارا حال. تو انسان ذرا یہ چیزیں پا کے تو اللہ کی رحمت کو محسوس کر کہ تیرا رب کتنا رؤوف الرحیم ہے. ہم نے تو پتہ بھی نہیں تھا یہ چیزیں مانگنی ہیں، ہم نے تو کبھی مانگی بھی نہیں تھی، لیکن رب نے پہلے ہی پیدا کر دی. تو اب غور کر ان چیزوں میں، غور کر اور ان سے رب کو پہچان. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، فرمایا نا کہ تم نے دیکھا نہیں اونٹ کو کیسے پیدا کیا اللہ نے. تو اب اونٹ کو دیکھنے کا کس کو وقت، تو کس کو اتنے سوچ بچار، لیکن جاؤ کبھی جا کے دیکھو اونٹ کو، غور کرو. پھر تو یہ رب کی رافت اس سے پتہ چلتی ہے. رافت کیا ہوتی ہے؟ کسی کا کمپیشنیٹ ہونا، کسی کا دوسرے کی مطلب اتنا اس کے لیے احساس رکھنا، اس کے لیے شفقت رکھنا، اس کو اس کے حالات کو سمجھ کے پھر اس کے مطابق جو اس کے لیے انتظام کر رہا ہے. اور کتنا مہربان ہے، نہ بھی بناتا ان جانوروں کو، خود ہی لے کے جاتے رہو تم، کیا ضرورت ہے ان کے لیے اتنا انتظام کرنے کی، ان کو اتنا بنا نہیں دیا، وہ نہیں ہے تمہارے لیے کافی، کوئی ضرورت نہیں ہے. جو مرضی کھاؤ، گھاس مونس کھا لو، باقی بھی تو کئی جانور کھاتے ہیں، تم بھی گھاس کھا کے تو رہ سکتے ہو. کوئی دودھ بھی تمہارے لیے، گوشت بھی تمہارے لیے، وول بھی تمہارے لیے، لیدر بھی تمہارے لیے، سواریاں بھی تمہارے لیے. واہ بھائی واہ، انسان تیرے لیے کتنا انتظام کیا رب نے. والخیل والبغال والحمیرہ، اور گھوڑے بھی اور خچر بھی اور گدھے بھی. لترکبوہ وزینتا، تاکہ تم سواری کرو ان پر، اور زینت بھی ہیں. دیکھو رب نے نا سواری کے لیے تمہارے لیے الگ سے بھی بنائے، کہ جو تیز تیز سواریاں، مثلاً ہے گھوڑا، وہ بڑا تیز بھاگتا ہے، اتنا وہ آپ دوسری چیز جانوروں سے یہ نہیں فائدہ لے سکتے نا سواری کا، کہ مثلاً آپ بیل کو بھگانا شروع کر دیں اور چیزوں. اور خچر بھی دیکھیں، ان کے اوپر بھی سواری لوگ کرتے تھے، گدھے پہ بھی سواری کرتے تھے، اور زینت بھی ہیں یہ، خاص طور پہ گھوڑے. گھوڑے تو آج بھی دیکھیں لوگوں کو پالنے کا شوق ہوتا ہے، چاہے آج گاڑیاں وغیرہ بھی ہوں، لیکن جو امیر لوگ ہوتے ہیں کر سکتے ہیں، وہ گھوڑے پالتے ہیں، ہارس رائڈنگ ہوتی ہے، آج بھی کوئی شادی وغیرہ ہوتی ہے تو بگی پہ جاتے ہیں لوگ، وہ تو گھوڑے کی ایک شان ہے نا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کسی ملک میں جائیں آپ سیر کرنے کے لیے، تو وہ وہاں پہ وہ سیر کرا رہے ہوتے ہیں بگیوں میں، اور وہ گھوڑے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، خاص طور پہ انگلینڈ وغیرہ کی طرف دیکھتے ہیں اپنے، وہاں پہ موٹے موٹے ٹانگوں والے اور پیروں والے اور ڈفرینٹ ذرا ایک نسل کے گھوڑے وہ بھی ہوتے ہیں، کئی چاکو چوبند گھوڑے ہیں، تو بڑی زینت ہے ان میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی ہیں جو تمہارے لیے، دیکھو کیسے سواری کا تمہارے لیے، اونٹ بھی، اونٹ پہ بھی لوگ وہاں پہ ڈیزرٹس میں سواری کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ان مویشیوں پہ سواری کر لیں یا جن پہ سامان لادنے کے لیے جو ہیں ان پہ سامان لاد لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کے لیے آپ کی خدمت کے لیے بنایا۔ ہاں مگر یہ ہے کہ ان کی قوت برداشت سے زیادہ ان پہ سامان نہ لادا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کرنے کا حکم دیا، ان کے بھی دانے کا اور ان کے چارے کا خیال رکھنے کا حکم دیا، فرمایا یہ صحیح مسلم میں روایت ہے، تو اس کا ایک پارٹ آپ کو سناتی ہوں کہ جب تم فصلوں کے سرسبز اور زرخیز ہونے کے زمانے میں سفر کرو تو اونٹوں کو بھی زمین کی پیداوار سے حصہ دو، یعنی اگر اتنی گرینری ہے تو اونٹ کو بھی گریز کرنے دیا کرو، اس کو بھی حصہ دو اس میں سے۔ اور ابو داؤد میں یہ روایت ہے کہ مسیب بن آدم بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر نے ایک شتربان کو مارا اور فرمایا، یعنی اونٹ والے کو مارا اور فرمایا، اونٹ پر اس کی طاقت سے زیادہ سامان نہ لادا کر، یعنی جب دیکھا کہ اونٹ کے اوپر اتنا سامان بوجھ لادا تو اس کو ایک لگائی کہ تم نے کیوں یہ اونٹ کے اوپر اتنا سامان لادا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک پولیس تھی، ان کے زمانے میں لوگ جیسے پولیس کا محکمہ ان کے زمانے میں ہی شروع ہوا تھا نا، تو وہ لوگوں کا بھی خیال رکھتی تھی، ساتھ وہ جانوروں کا خیال کرتی تھی کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جس نے جانوروں پہ اتنا بوجھ لادا ہو، کہ جان یہ اب کہتے ہیں نا اینیمل رائٹس، دیکھو اسلام کیسے اینیمل رائٹس کا بتاتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کرو، اس نے سلوک کرو، جس جانور سے ساری عمر کام لیا خدمت لی جب وہ بوڑھا ہو جائے اور کام کے قابل نہ رہے تو تب بھی اس کی دیکھ بھال میں کمی نہ کرو۔ یہ کہاں سے ہمیں پتا چلا؟ یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ گزرا تو وہ اپنی گردن آگے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بڑبڑا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اس اونٹ کے مالک کو بلاؤ۔ وہ آیا تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ مجھے شکایت کر رہا ہے کہ میں ان کے گھر میں پیدا ہوا، یہ مجھ سے کام لیتے رہے، حتیٰ کہ اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، یہ واقعی ہم اس طرح سے کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دیکھو کتنا ہمارا دین میں کتنی مرسی، کائنڈنس، جو جانوروں کے ساتھ نرمی اور اس نے سلوک کا درس دیتا ہے، وہ دین کتنا پیارا ہوگا، وہ انسانوں کے ساتھ کیسا کرنے کا کہتا ہوگا۔ لیکن پتہ نہیں ہم یہ سبق ہی بھول گئے۔ آج ہم دنیا میں بس مرنے مارنے والے ہی مشہور رہ گئے، تو اسلام کی صحیح پکچر لوگوں کو کون دکھائے گا؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ پیدا کرے گا جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ 1400 سال پہلے یہ آیات اتری تھی، وہ پیدا کرے گا جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ کیا مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں ساری وہ سواریاں آ گئیں کہ جو قیامت تک آنے والی ہیں، وہ سب اس میں آ گئیں۔ وہ اللہ پہ، اگر اس زمانے میں ان لوگوں کو کہا جاتا کہ وہ پیدا کرے گا جہاز اور گاڑیاں اور راکٹ اور یہ، تو ان لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آنی تھی، تو بس اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وہ پیدا کرے گا جن کا تم ابھی تمہیں نہیں پتا، تم جانتے ہی نہیں ہو۔ تو ساری جو بعد میں انوینشنز ہوئی جن کا اس وقت نہیں تھا، مثلا ٹرین ہے، جہاز ہیں، ٹرک ہیں، جو بھی ہیں، سب چیزیں اس میں آ گئی، اور جتنی آج کے بعد آنی ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہم جب دنیا میں نہیں ہوں گے کیا کیا اور ایجادیں ہوتی ہیں، تو آپ دیکھ لیں، آپ سوچیں گے نہیں وہ تو انسانوں نے بنایا۔ نہیں، انسانوں نے نہیں، دیکھیں انسان جن دھاتوں سے بنا رہا ہے، جس مٹیریل سے بنا رہا ہے، وہ کس نے دیا؟ جس عقل کے ساتھ ان کو جوڑ توڑ رہا ہے، وہ کس نے عقل دی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے نا، سارے آگ پہ یا الیکٹریسٹی یوز کر رہے ہیں یا اس کے اندر جو پٹرول ڈال رہے ہیں، یا یہ کس نے دیا؟ یہ پٹرول کے خزانے کس نے دیا؟ یہ لوہا کس نے دیا؟ الومینیم کس نے دیا؟ لکڑی کس نے دی؟ ٹھیک ہے، سب اللہ تعالیٰ کی ہے نا طرف سے، نہ ہوا پیدا کرنا انسان کے بس کی بات ہے، نہ لوہا پیدا کرنا اس کے بس کی بات ہے، تو بس انسان کا بھی کام اس میں صرف اتنا صحیح ہے کہ وہ چیزوں کو بس جوڑ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ادھر کر رہا ہے، ادھر کر رہا ہے، بس دیٹس اٹ، ورنہ دنیا کی جتنی بھی ایجادات ہیں ان کے پیچھے اللہ کی قدرت ہی ہے۔ تو ذرا غور و فکر سے کام لیں تو ساری ایجادات کے پیچھے دیکھیں اللہ ہی کا ہاتھ ہے، ان کو انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں نہ کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے آگے کیا کیا آنا ہے، تو اس آیت نے سب کچھ کور کر لیا۔ ٹھیک ہے، جاندار یا بے جان کتنی مخلوق ہے، کہاں کہاں ہیں، ہم نہیں جانتے، جو اس نے پیدا کرنی ہے یا کر چکا ہے یا کرے گا آگے، ہم نہیں جانتے۔ کئی کئی چیزیں دیکھیں اب آج کل یہ ڈسکوریز ہوتی رہتی ہیں، فلانی مچھلی پتہ چل گئی، فلانی چیز پتہ چل گئی، کئی چیزیں ہم تو جانتے ہی نہیں۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، اور اللہ ہی کے اوپر ہے، اس کے ذمے ہے قصد السبیل، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ دکھانا بھی اس کے ذمے ہے۔ یعنی اب یہ سارا تمہارے لیے بنا کے، جب سارا تمہیں یہ دکھا، تمہارے لیے چیزیں بنا دی، تو اب تمہیں سیدھا راستہ دکھانا، جو جنت کا راستہ ہے، وہ بھی اللہ نے اپنے ذمے لیا کہ وہ تمہیں یہ راستہ دکھائے۔ کیونکہ یاد رکھیں، انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، وہ اس راستے کو خود نہیں پا سکتا کہ میں اپنے علم سے دیکھ لوں کہ کیسے جنت میں جانا ہے، وہ انسان خود نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا، جو اس کو یہ علم دیا کس طرح اللہ تک پہنچنا ہے، اپنی عقل دوڑانے سے نہیں تمہیں آئے گا۔ تو سیدھا راستہ یعنی صراط مستقیم، جو اللہ تک لے جائے، جو ایک ہی راستہ ہے، اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، مطلب یعنی اللہ ہی دکھاتا ہے وہ راستہ، اللہ نے ذمہ لیا کہ وہ ضرور دکھائے گا۔ اور جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا تھا نا، اس وقت ہی اللہ نے فرما دیا تھا کہ میں تمہارے پیچھے ہدایت بھیجوں گا، جو کوئی اس ہدایت کے اوپر چلے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اپنا وعدہ نبھایا، اللہ تعالیٰ نے اس صراط مستقیم کو دکھانے کے لیے کتنے ہی پیغمبر بھیجے، لیکن ومنہا جائر، اور ان میں کچھ ٹیڑھے بھی راستے ہیں، اور پھر بھی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، لوگوں نے دوسرے ٹیڑھے راستوں پہ چلنا شروع کر دیا، حالانکہ واضح آیتیں آئیں، دلائل آئے، لیکن لوگوں نے پھر بھی اندھے بن کے دوسرے راستوں کو پریفر کیا۔ وَلَهُ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا تھا، سب کے سب کو۔ اب ہم ہر وقت یہ شکایت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں نہیں ہدایت دی، اللہ نے ان کو کیوں نہیں ایسے بنایا، اللہ نے پھر ان کے لیے کیوں نہیں چاہا۔ دیکھیں، یاد رکھیں، اللہ اگر چاہتا سب کو سیدھے راستے پر چلنے پہ مجبور کر دیتا، مجبور فورس کر دیتا، ان کو اختیار ہی نہ دیتا کہ وہ غلط راستے پہ جا سکیں، تبھی سیدھے پہ چلتے نا، ورنہ انسان کو اختیار ملتا ہے تو تبھی وہ ٹیڑھے پہ جاتا ہے۔ جب مجھے چوائس ملے گی، چاہے میں ادھر جاؤں چاہے ادھر جاؤں، تو پھر میں جس پہ مرضی چلی جاؤں گی۔ لیکن اگر میں، مجھے کوئی فورس کر دے کہ نہیں بس یہ ایک ہی راستہ ہے، اسی پہ چلنا ہے، تو پھر میں دوسرے پہ نہیں جا سکتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو چوائس دی، اس لیے کہ اس کا امتحان ہے نا، تو امتحان میں تو آپ کو چھٹی دینی پڑتی، ایگزامینر بھی دیکھے، اسٹوڈنٹ کو فورس نہیں کرتا کہ آپ نے یہی جواب لکھنا ہے، جو صحیح والا جواب ہے بس آپ وہی لکھیں گی، آپ نے کچھ اور نہیں لکھنا، یہ تو نہیں ایگزامینر کرتا۔ کیا کرتا ہے، آپ کو ٹائم دے دیتا ہے اور کہتا ہے جو مرضی لکھو، چاہے غلط جواب لکھو، صحیح جواب لکھو، تمہاری مرضی ہے، چاہے کچھ بھی نہ لکھو۔ اسی طرح انسان کا یہ امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے رائٹ اور رونگ دکھا دیا، راستے بھی دکھا دیے، بتا بھی دیا، اور پھر چھٹی دے دی، اب لکھو، اب چلو، جس پہ مرضی جانا ہے چلو، چاہے سیدھے پہ جانا ہے اس پہ چلو، چاہے الٹے پہ جانا ہے اس پہ چلو، تمہاری اپنی مرضی۔ اب وہ نہیں کچھ کہے گا جب تک ایگزام ختم نہیں ہو جاتا، تب جا کے وہ بتائے گا کہ دیکھو تم غلط پہ چلے تھے، سمپل ایز دیٹ۔ تو اگر اللہ چاہتا تو وہ ہدایت دیتا سب کے سب کو، تو اس پہ یہ کوئی نہ کہے، دیکھا قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا، تو اللہ نے ہی نہیں چاہا ہمارے لیے، نہیں، اللہ نے تو چاہا تھا، جبھی تو اس نے سیدھا راستہ دکھایا، جبھی تو اس نے پیغمبر بھیجے، جبھی تو اس نے کتابیں بھیجی، جبھی تو تمہارے پاس روز پیغام آتے ہیں کسی نہ کسی کے، کہیں نہ کہیں سے، چاہے آپ سوشل میڈیا پہ ہیں، چاہے آپ کسی کے گھر جاتی ہیں، چاہے آپ کسی سے فون پہ بات کرتی ہیں، کہیں نہ کہیں سے آپ کو کوئی میسج ملتا ہے نا، آ جاؤ قرآن کی طرف۔ تو یہ اس انسان کی طرف سے میسج نہیں ہوتا، اصل میں اللہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں تم آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اس لیے وہ کسی نہ کسی کے تھرو لے کر آتا ہے۔ اب اس کے فرشتے تو اترنے سے رہ کے، اب اس کے فرشتے آ کے مجھے اور آپ کو کہیں گے بھائی آ جاؤ اللہ کی طرف، کہیں نہ کہیں سے ہی تو اللہ ہمیں دکھائے گا نا، سائنس، یہ سائنس ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ آ جائیں۔ یہ جو آپ کو روز روز پیغامات ملتے رہتے ہیں، آپ فون اٹھا کے دیکھتی ہیں وائبر پہ کوئی میسیج ہے، آپ اس پہ اٹھا کے دیکھتے ہیں اس پہ کوئی میسیج ہے، یہ کیا ہے؟ یہ انویٹیشنز انسانوں کے نہیں ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، سمجھیں ان کو۔ دیکھو کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو چاہتا ہے کہ آ جائے آ جائے آ جائے واپس۔ چلے یہاں تک آئے تھے، سنتے ہیں اور آپ ان کو ذرا غور کے ساتھ سنیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ہم آگے دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانه وتعالی عما یشرکون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين۔
اچھا، اب اس میں ایک بات آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری، یہ تمام تو نہیں مگر کچھ اپنی نعمتیں یہاں پہ ذکر فرما کے پھر اس کے بعد اس آیت میں بتا دیا کہ پتہ ہے میری طرف پہنچنے کا راستہ کون سا ہے، وہ جو میں نے تمہیں بتا دیا وہی راستہ ہے اللہ سے ملانے کا، وہ میں نے بالکل ظاہر کر دیا ہے، وہ میرے ذمے ہے کہ میں تمہیں بتاؤں، اور یہی ہے راستہ جو سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلنا، دوسرے راستوں پہ نہ چلنا ورنہ بہک جاؤ گے۔ تو کتنے اس کی مہربانی ہے کہ سب نعمتیں دے کے اب اس کے بعد کوئی انسان اگر سوچتا ہے کہ ایسے رب کی تو قدر کرنی چاہیے، ایسے رب کے قرب لینا چاہیے، تو یہ راستہ ہے، یہ میں نے تمہیں دکھا دیا۔ آگے کیا فرمایا، هو الذي انزل من السماء ماء لكم، وہ رب وہ ہے، وہ اللہ وہ ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی تمہارے لیے۔ اب کے جب بھی بارش برسے تو سوچئے گا کہ یہ پانی جو آسمان سے برس رہا ہے یہ میرے لیے ہے۔ یاد رکھیں اس لکم کو، لکم، ٹھیک ہے، لکم پہلے بھی آیا، جب لفظ لکم آتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، جیسے میں کہوں کہ آپ ایسا کریں، یا آپ کے لیے میں نے یہ کیا، آپ کے لیے میں نے یہ کیا، یہ نہیں فرمایا گیا کہ انسانوں کے لیے کیا اللہ نے، لوگوں کے لیے کیا اللہ نے، الناس کے لیے کیا، ان کے لیے کیا، یہ نہیں فرمایا، لکم، جیسے ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ میرے سے بات کر رہا ہے۔ سوچیں نا اس کو، جب آپ کو کوئی کہے جی میں نے آپ کے لیے یہ بنایا اسپیشلی اور میں آپ کے لیے یہ لے کر آئی ہوں اور میں نے یہ آپ کے لیے سجایا گھر کو, تو یہ آپ 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 کہنا کیا بتاتا ہے؟ یو آر سو اسپیشل ٹو می, یو آر سو اسپیشل کہ میں نے آپ کے لیے سارا کچھ کیا. پتہ ہے آپ کو یہ آپ کے لیے ہے, تو آپ کو کتنا اچھا فیل ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو بارش ہے نا آسمان سے میں نے اتاری, یہ اسپیشلی تمہارے لیے ہے. فائدہ اس سے اور بھی مخلوق اٹھا رہی ہے, لیکن لکم تمہارے لیے, ان کو بھی جو فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ بھی کس اب فائدہ لے کے کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, وہ بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تمہیں ہی فائدہ پہنچا رہے ہیں. اصل میں گھاس کو پانی ملتا ہے تو وہ آپ کے فائدہ دیتی ہے, بکریاں پانی پیتی ہیں تو وہ آپ کو ہی فائدہ مل رہا ہے. اسی طرح اور کوئی چیز ہے تو وہ ڈائریکٹلی نہیں فائدہ پہنچا رہی ہوں گی, تو انڈائریکٹلی آپ کے ہی فائدے میں لگی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو ماں اللہ کو منہ شراب, اسی میں سے پینا ہے, اسی سے تم پیتے ہو. اب آپ کہتے ہیں ہم تو بارش کا پانی نہیں پیتے, تو بھائی بارش کا پانی جو جمع ہوتا ہے کسی نہ کسی جگہ پہ تو وہی وہیں سے تو پھر آپ پیتے ہیں. وَمِنْهُ شَجَرٌ, اور اسی میں سے درخت ہیں, فِيهِ تُسِيمُونَ, جس میں سے تم چراتے ہو. یہ پھر اسی پانی سے, یہ پانی زمین میں جاتا ہے, اسی سے درخت نکلتے ہیں, چارہ بنتا ہے جانوروں کا جن سے تم چراتے ہو اپنے جانوروں کو. تمہارے جانوروں کے لیے بھی اللہ نے انتظام کر دیا. اب آپ کہیں گے میرے پاس تو جانور ہی نہیں, تو آپ کے پاس گاڑی تو ہے نا, گاڑی میں تیل کا انتظام کس نے کیا؟ اچھا آپ گیس اسٹیشن سے لے آتے ہیں تیل, مگر وہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ وہ خود بنایا انہوں نے گھر میں, کوئی تیل کے کنوؤں سے ہی آیا نا, پیچھے جا کے دیکھے تو کس نے دیا؟ تمہارے لیے تو جو کھانے کا انتظام کیا سو کیا, تمہاری سواریوں کے لیے بھی انتظام کر دیا, تمہارے مال برتاج جو تمہارے لیے بوجھ اٹھاتی ہیں چیزیں ان کے لیے بھی انتظام اس نے ہی کر دیا. تو یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ. تو دیکھ لو, پانی بھی وہ تمہارے لیے برسا رہا ہے تاکہ تمہاری ہی خدمت کریں دوسری چیزیں بھی, اور یہ جو جانور پئیں, جانور اس سے فائدہ اٹھائیں, وہ بھی تمہیں ہی سرو کریں. یُنبِتُ لَکُم بِهِ زَرْعًا, وہ اگاتا ہے تمہارے لیے ساتھ اس کے, کس کے, کس کے ساتھ؟ ماں ان کی طرف جا رہی ہے یہ ضمیر, ماں پانی کا بات آئی تھی نا, اور دیکھو پانی بھی زمین میں جاتا ہے, کتنی خیر زمین سے پھوٹتی ہے نا, سبزہ پھوٹتا ہے. اور تمہاری بھی اندر جب یہ وحی کا پانی جائے نا, اسی طرح خیر پھوٹنی چاہیے, جس سے دیکھو وہ جانور بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, انسان بھی کھا رہے ہیں اور انسان بھی پی رہے ہیں. تو دیکھو یعنی ایسے بنو, یہ بھی آپ کو اس سے پتہ چلتا ہے, ایسے ہی ہمیں بھی بننا, کہ وہی کو بھی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے. بارش بھی جب تمہارے دل پہ پڑے تو ایسے جذب ہو کہ پھر خیر ہی پھوٹے تم سے, اور جو انسانیت تمہارے ارد گرد ہے وہ خیر ہی تمہاری پائے, آپ کے گھر والے, آپ کے ہمسائے, آپ کے دوست آپ سے خیر ہی پائیں, کہیں کہ ایسا پیارا انسان ہے. جیسے بارش زمین میں گئی ہریالی ہوگی, سارے جانور اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اسی طرح اس سے وہ اس سے کھیتیاں اگ رہی ہیں, اس سے زیتون اگ رہا ہے, اس سے نخیل اگ رہا ہے, اس سے عناب اگ رہے ہیں, من کل ثمرات, اور ہر قسم کے پھلوں میں سے. تو دیکھو اسی پانی کے ذریعے یہ زمین میں گیا, طرح طرح کے رنگ, طرح طرح کی خوشبوؤں والے, طرح طرح کی شیپس والے, طرح طرح کے فائدوں والے پھل اللہ نے پیدا فرما دی. ایک زمین, ایک پانی, اور فائدے اور پھل کس کتنی طرح کے. تو وہی بھی ایک ہی ہے نا جو دل کی زمین پہ پڑتی ہے, تو اس سے کتنی طرح کی خیر پھوٹنی چاہیے پھر تمہارے دلوں سے بھی. یہ نہ ہو کہ جھاڑ جھنکار ہی نکلے پھر, کہ بعض زمینیں ہی خراب ہوتی ہیں, پانی پڑتا ہے تو ان میں سے ویڈز نکلنے لگتے ہیں, گند نکلنے لگتا ہے, جڑی بوٹیاں نکلنے لگتی ہیں جو کسی کے فائدے کی نہیں ہوتی. تو اسی طرح انسان جب تیرے اوپر وحی کی بارش پڑے تو تیرے بھی ایسے ہی کام ہونے چاہیے, کہ کہیں زرع ہے, کہیں زیتون ہے, کہیں نخیل ہے, کہیں عناب ہے, رنگ برنگی نیکیاں. اللہ اکبر. اور دیکھیں اتنا پیارا انداز ہے نا اللہ تعالیٰ کا بتانے کا, اور یہ ساری چیزیں گنوانے کا ایک ایک چیز کے اوپر اگر آپ غور کریں، کہیں کھیتیوں کو دیکھیں کیسے لہلہا رہی ہیں، کہیں زیتون اولیوز دیکھیں کس کس کلرز کے ہیں آپ کے لیے، اور کہیں کھجوروں کے درخت دیکھیں، کہیں انگور دیکھیں، کہیں پھل دیکھیں. اب میں کل پھل کاٹ رہی تھی، میں یہ سوچ رہی تھی سبحان اللہ کہ دیکھو ایک ایک پھل کو اگر آپ انڈیویجولی کھاؤ تو ایک ذائقہ، اگر آپ چاٹ میں ڈھال کے کھاؤ تو ڈفرینٹ طرح ذائقہ، اگر آپ اس کی اسموتھی بناؤ تو ڈفرینٹ طرح سے، اگر آپ آئس کریم بناؤ گے وہ الگ مزہ دے گی، اگر آپ اس کا ملک شیک بناؤ گے وہ الگ مزہ دے گا. سبحان اللہ ایک پھل ہے اور کتنی طرح کے ہم اس سے ذائقے پاتے ہیں. تو جتنے بھی ثمرات ہیں دیکھیں نا آپ، سارے پانی کی وجہ سے ہی زمین میں پانی جاتا ہے تو اگتے ہیں نا، ایک پانی سے کتنی خیر پھوٹی ہے، کتنی خیر آئی ہے. اب یہ آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے کہ مثلاً ماں اپنے بچے کو بٹھائے اور کہے کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے فلاں کا تم پہ بڑا احسان ہے، تمہاری پڑھائی کا خرچہ اس نے دیا، تمہاری کھانے پینے کا خرچہ انہوں نے اٹھایا، تمہارے لیے جو بھی تمہاری دوائیوں کا، تمہارے اور رہنے سہنے کا، تمہارے ہر سب چیز کا انہوں نے خرچہ اٹھایا، اور وہ ہیں جن کا بڑا احسان ہے تمہارے اوپر. پتہ ہے بچپن سے جب سے تم بڑے ہو رہے وہی سارا خرچہ اٹھا رہے ہیں، یہ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں. اب یہ ماں جتنا کہتی جا رہی ہے، بچے کا دل کیسا ہوتا جائے گا اس انسان کی احسان مندی میں، جھکتا جائے گا کہ اچھا ان انکل نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، انہوں نے میرے لیے یہ کیا، اچھا وہ آج تک کر رہے تھے میرے لیے، اچھا انہوں نے سارا میرا خرچہ اٹھایا، یہ جو آج تک میں بن کے بڑا، اتنا بڑا میں جو بھی بن گیا ہوں آدمی، تو یہ کیا اس کے پیچھے ساری پڑھائی ساری چیزوں کا وہ کر رہے تھے. تو اب وہ بچے کا دل کیسا ہوتا جائے گا، وہ دل اتنا جھکتا جائے گا اور جذبہ تشکر سے بھرتا جائے گا، اور کیا اس کا دل چاہے گا کہ میں بچ جاؤں ایسے انسان کے آگے، میں آگے سر نہ اٹھاؤں ایسے شخص کے. وہ کتنا مہربان ہے جس نے میرے ساتھ اتنی مہربانی کی، اور میں کس طرح اب اس کو خوش کروں، اس کا اتنا احسان میرے اوپر، میں تو نظر نہیں اٹھا سکتا اس کے سامنے. اسی طرح جب آپ یہ آیتیں پڑھیں نا تو آپ کے دل میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. اچھا ایک بچے کی طرح کیوں نہیں ہم بن جاتے کہ جب بچے کو کوئی بھی چیزیں دکھائی جائیں وہ ہر ایک چیز کو اپریشیٹ کرتا ہے اور اتنا واہ ایسے کر کے کرتا ہے، اور ہم چیزوں کے پاس سے گزر بھی جاتے ہیں تو ہم اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے، ہر چیز کو دیکھ کے سرپرائز بھی ہوتا ہے اور اپریشیٹ بھی کرتا ہے. تو اسی طرح ہر نشانی کو، ہر نعمت کو جب آپ پڑھ رہے ہیں تو دل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے، پتہ ہے تمہارے لیے اس نے نا یہ ساری کھیتیاں اگائی ہیں، تمہارے لیے زیتون، یہ جو کھجور کی ہے، جو پام ٹریز ہیں تمہارے لیے بنائے، انگور بھی تمہارے لیے اگائے ہیں، اور جتنے فروٹس ہیں تمہارے گھر میں یہ سارے جتنے تم دکانوں پہ دیکھتے تمہارے لیے لایا، اس نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں کہ تم کھاؤ. اب دیکھیں ایک فروٹ بھی ہو سکتا تھا دنیا میں، یا کوئی ایک فروٹ ہوتا بس آپ وہی کھاتے، اس کے علاوہ نہیں ہے، رنگ برنگے فروٹوں کی کیا ضرورت ہے، یعنی نا شکر انسان کے لیے رنگ برنگے کیا ضرورت ہے. ہمیں تو ایک دفعہ نا کوئی ذرا سی بات کہہ دینا ہم کہتے ہیں اس کو تو بس کوئی ضرورت نہیں اس کو کچھ چیز دینے کی، حالانکہ جو دیا ہوتا وہ بھی ہمارا اپنا کون سا ہوتا ہے. آپ کسی کو کوئی صدقہ خیرات دے رہے ہیں وہ آگے سے بدتمیزی کرتا ہے، بحثیں کرتا ہے، خصیم و مبین ہے، تو آپ دوبارہ دیں گے اس کو، کہیں گے دس جگہ اور دے دوں گی لیکن اس کو نہیں میں نے دینا. لیکن انسان لربہ لقنود بھی ہے، بڑا ناشکرا بھی ہے، خصیم بھی ہے، پھر بھی رب دیکھو کتنی اس کو چیزیں دے رہا ہے، اور رب فرما رہا ہے تمہارے لیے میں نے، یہ شیر چیتوں اور ان کے لیے نہیں بنایا، اصل میں تو تمہارے لیے بنایا ہے. اور وہ چھلکے اس کے کھا لیتے ہیں، وہ اس کا بھوسا جو کھیتی کا وہ کھاتے ہیں، وہ جو رہی بچی کھچی چیزیں وہ کھاتے ہیں، کھجور کی جو گٹھلیاں وہ کھاتے ہیں، وہ ان کے لیے تو گھاس پھونس ہی ہے نا. اصل جو اچھی جو صحیح زیادہ فائدے کی اور زیادہ اچھی چیز ہے وہ تو تمہارے لیے ہے. تو رب چاہتا تو ایک ہی فروٹ بنا دیتا، اگر اس نے کتنی قسم کے بنائے اور ہر ایک کا مزہ الگ، ہر ایک اتنا پیارا ہے کہ آپ देखते हैं लोगों ने अपने घरों में आर्टिफिशियल, जब डाइनिंग टेबल पे क्या रखा होता है, आर्टिफिशियल एप्पल्स और वो रखे होते हैं, क्योंकि फ्रूट को देख के भी ये खूबसूरती है। सुभान अल्लाह, ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं ना, वो जो काम देती हैं या जो उनकी तासीर है या जो उनके फंक्शंस हैं, वो तो अच्छे हैं ही, आपके लिए फ़ायदे के हैं, मगर चाहे जानवर देख लें, आसमान देख लें, ज़मीन देख लें या फ्रूट्स देख लें, खूबसूरती कितनी है हर एक चीज़ में, जमाल कितना है, इसे पता नहीं चलता जो बनाने वाला है कितना खूबसूरत होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह तो अपना दीदार हमें कराना, इसीलिए फिर इंसान जब रब को देखेगा ना, कहेगा सॉरी जन्नत ले लो मेरे से, बस ये दीदार ना मुझसे लो, मैं तो ये इस रब को देखता ही रहूं। ओह, फिर कोई खुशकिस्मत होंगे जिनको रोज़ दीदार कराया जाएगा, कोई होंगे जिनको हफ्ते में एक दफ़ा। जैसे जैसे दर्जे होंगे उसी तरह है ना, फिर उसी तरह कुर्ब है भैया। अगर आज आप अल्लाह के करीब नहीं होते तो वहाँ जाके वो क्यों आपको अपने करीब करेगा। जो आज अल्लाह से करीब होगा वो वहाँ पे भी करीब होगा, जन्नतों में, अल्लाह में उनमें से कर देना। तो कितनी फिर कितनी खूबसूरती उनके अंदर की, खुशबुएं सबकी अलग अलग हैं, टेस्ट सबके अलग अलग हैं। और सुभान अल्लाह, आप ये देखें, एक बात नोट करें, अगर अल्लाह ताला सारी ये फल फ्रूट तो रखता लेकिन आपकी ज़ुबान में टेस्ट ना रखता, सारी चीज़ें आपको एक ही टेस्ट की लग रही होती, तो क्या होता, फिर थोड़ी मज़ा आना था। उसने बाहर जायके रखे तो आपकी ज़ुबान में भी वो सेंस रखी ऑफ टेस्टिंग, वो टेस्ट बर्ड्स रखे कि कोई चीज़ आपको मीठी लगती है, कोई नमकीन सी लगती है, कोई खट्टी सी लगती है। और मीठी में भी देखें, एक सेब भी मीठा, आम भी मीठा, अंगूर भी मीठा, और हर एक का मिठास अलग है, हर एक का टेस्ट अलग है। अब खट्टी चीज़ें, बहुत सारी खट्टी चीज़ें होंगी, मगर जो इमली खट्टी होगी और जो बेर खट्टा होगा डिफरेंट है। सुभान अल्लाह, कितने लाड किए उसने तेरे इंसान, कितने लाड उठाने वाला वो रब है, वो हकी रऊफ रहीम है, तुमने उसकी कदर नहीं पहचानी है। इन्ना फी ज़ालिका लाआया, बेशक इसमें निशानी है तुम्हारे लिए। ये फल फ्रूट रोज खाते हो, खाते तो सारे ही हैं, मगर इनसे रब को कौन पहचानता है, असल बात ये है। खाते तो तुम सारे ही हो, रोज खाते होंगे, हो सकता है कोई ना कोई फ्रूट तो खा ही लेते होंगे। ये है कि अल्लाह ने फरमाया निशानियां ले कौमी या तफक्करून, उस कौम के लिए जो गौर व फिक्र करे। क्या गौर व फिक्र करना है? कि जो इससे रब को पा ले, जो इसके पीछे उस रब को पहचान ले कि किसने मेरे लिए ये सब पैदा किया, किसने मेरे इतने नाज उठाए। तो सोच, ये तो सोचेंगे आप ही ना फिर उसके बाद, या फिर ऐसे ही बंद करके रख देंगे, आज की क्लास खत्म होगी, उसके बाद सोचें, अपने किचन में जाएं सोचें। हमारा तो काम ही आधा दिन किचन का होता है, तो किचन में औरतें होती तो सोचा करें ना ये चीज़ें। अब डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं तो इस कैटल का सोचें जिसके थ्रू अल्लाह ने दिया। हमें सिर्फ स्टोरों के नाम आते हैं, वो बस कहाँ से लिया, फलाने स्टोर से, जिसने दिया उसका कुछ नहीं पता होता कि पीछे क्या है। وسخر لكم الليل والنهار, और उसने मुसखर किया तुम्हारे ये रात को और दिन को। अब ये बार बार वर्ड आता है ना मुसखर करना, तो मुसखर का मैंने आपको एक दफ़ा बता दिया, अब आपको याद होना चाहिए मुसखर क्या होता है। मुसखर का मतलब ये है कि तुम्हारी खिदमत पे लगा दिया, तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने के लिए वो लगे हुए काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जब से अल्लाह ने उनको पैदा किया किसके लिए काम कर रहे हैं जी, रात और दिन किसके लिए आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, आ रहे हैं, बस यही इनका निज़ाम है, दुनिया का निज़ाम यही है। नहीं, सखरा लकुम लकुम लकुम, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए बंदे, ये तेरे लिए मैंने रात और दिन बनाए हैं, तुम्हारे लिए पैदा किए ये। आप कहेंगे नहीं तो रात और दिन से तो ये भी फायदा उठाते हैं जानवर वगैरह, तो वो जानवर किसके लिए, वो भी तो आपके लिए ही है। अल्लाह अकबर, तो ये निजाम चला दिया, दिन को भी तेरे फायदे के लिए बनाया कि तुम उसमें काम कर सको, तुम उसमें आराम से अपनी एक्टिविटीज़ जो भी तुमने करना है वो तुम्हारे लिए आराम से हो जाए, कोई तुम्हें लाइटिंग का बंदोबस्त ना करना पड़े। लेकिन कितनी दिन में हलचल होती है, कितनी, फिर रात मैंने तुझे इसलिए कि तू आराम कर ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने रात का फंक्शन कुरान करीम में बताया, इसलिए तू आराम कर ले। कितना ख्याल है उसको तुम्हारे आराम का भी। पता नहीं हमारे और जितने रिश्ते या प्यारे होते हैं उनको हमारे आराम का कभी बच्चों को भी फिक्र नहीं होती कि माँ ने आराम किया या नहीं, लगी हुई है माँ, लगी हुई है, किसी ने ना पूछा कि सारा दिन से आपने बैठी भी या आराम भी किया या नहीं किया, किसी औरों को भी नहीं फिक्र होती। लेकिन रब को इतनी तुम्हारी फिक्र है कि उसने तुम्हारे लिए रात को बना दिया कि तुम रात में आराम किया करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। उसको पता है कि ये इतना ही बस काम कर सकता है। अगर सोचें ये 12 आवर्स की बजाय 24 आवर्स का दिन ही दिन होता, उसके पास बस 6 घंटे की रात आती, फिर 24 आवर का दिन आता, फिर बस 2-4 घंटे की रात आती, क्या हाल हो जाता हमारा। लेकिन रात में लाइट्स ऑफ कर दी, तुम आराम से सो जाओ। अगर दुनिया में किसी एक रिश्ते की इससे दी जा सकती है तो माँ की मिसाल दी जा सकती है कि माँ को बच्चे के आराम का होता है, बच्चा सो जाए या बच्चा उठ जाए वो उसके लिए केयर करती है। इसीलिए रब 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है ना, कि उसने तेरे आराम की भी फिक्र की। और इसके अंदर वो भी हैं जो उसको मानते हैं, वो भी हैं जो उसको नहीं मानते, वो भी है जो काफिर है, वो भी है जो मोमिन है, वो भी है जो एथिस्ट है, कहता रब ही नहीं कोई खुदा ही नहीं, सब के लिए वो रात का इंतज़ाम कर रहा है। सारा दिन हसीम और मुबीन, हसीम और मुबीन बन के फिरता है, झगड़े करता है, रब की प्रभातें बनाता है, ये है वो है, खुदा ने क्या किया, फलां जगह पे अफ्रीका में देखो लोग कितने मर रहे हैं, तो खुदा था तो फिर उसने ऐसे क्यों नहीं किया, तो फलाने वक्त में मुझे ज़रूरत थी, उस वक्त खुदा कहाँ था, इस तरह की तुम बातें करते हो। फिर रात कर देता है वो, कहता है सो जा मेरे बंदे, तू आराम कर ले, थक गया होगा सारे दिन। पहचानो अपने रब को, पहचानो, ये कुरान भी ना पहचान देगा तो फिर कैसे पहचानोगे। जानो उस रब को, जब तुम उसको जानोगे तो तुम्हें उससे इतनी मोहब्बत हो जाएगी कि सारी दुनिया पीछे हो जाएगी। मसला ये हमने पहचाना ही नहीं, हमने नहीं जाना कि वो रब कौन है। पहले तुम खुद पहचानो, फिर लोगों को पहचान करवाओ, लोगों को भी बताओ, इंसानियत को बताओ, ये भटक रही है, इनको नहीं पता। अब वशम्स वल कमर, और सूरज को भी तुम्हारे लिए और चांद को भी तुम्हारे लिए बनाया, यानी क्या बनाया, मतलब सखर, सखर का मतलब बना, ये नहीं सिर्फ फरमाया कि खलक लकुम, तुम्हारे लिए पैदा किया, नहीं मुसखर कर दिया, तुम्हारी खिदमत में भी तो लगाया हुआ, ये तुम्हारी खिदमत के लिए चल रहे हैं। कभी आपने सोचा इतना बड़ा सूरज मेरी खिदमत के लिए चल रहा है, मेरे तो बच्चे नहीं मेरी खिदमत के लिए चलते, ये सूरज चल रहा है, ये चांद चल रहा है मेरे लिए, हाँ तुम्हें फायदा देने के लिए। सोचो दिन हो रहा है तो मेरे लिए, रात हो रही तो मेरे लिए, सूरज चढ़ता है तो मेरे लिए, चांद निकलता है तो मेरे लिए, और ये तारे व नुजूम मुसखरात भी अमरे, तारे ये खिदमत में लगे हुए तो मेरी। होश करो कुछ, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें अल्लाह ने तेरी खिदमत के लिए लगा दी, तू खो गया ही नहीं के अंदर इसी दुनिया में। कभी आपने आज तक सोची ये बात, ये सब मेरे लिए, मेरे आराम के लिए, वाकई अल्लाह अकबर। उसको मेरे आराम की भी इतनी फिक्र और काम की भी, कि काम भी मैं सही से कर सकूं, दिन में उठूं तो मेरे आराम हुआ होगा, ज़ाहिर है नींद पूरी हुई होगी तो फिर काम भी कर सकूं। सूरज चल रहा है, सूरज के चलने की वजह से, सूरज की वजह से देखिए आपके की बारिशें भी सूरज की वजह से होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो आप वाटर साइकिल में पढ़ें तो सारा आपको पता चले कि सूरज कितना इसके अंदर है काम देने वाली चीज़, ये बारिश भी उससे हो रही है। चांद है तो मिठास पैदा हो रही है फलों में, चांद है तो ऑक्सीडाइजेशन का अमल हो रहा है, ये समुद्रों में मदोजजर हो रहा है चांद की वजह से। फिर देखो तुम्हारी डेट्स हैं, तुम्हारे कैलेंडर्स हैं, तुम्हारे क्लॉक हैं, ये जो तारे हैं ये तुम्हारा क्लॉक है, रात के वक्त का क्लॉक है, दिन के वक्त का क्लॉक सूरज, रात के वक्त का क्लॉक सितारे। सोचेंगे ये क्या बात हो रही है, सूरज का तो चलो समझ आती है क्लॉक है, अभी दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, चांद कैसे, अब सितारे कैसे, सितारे भी हरकत में हैं। रात को अगर अब हमने कहाँ देखे, हमें तो सिखा सितारे ही नहीं शायद कभी देखने की फुर्सत मिली हो, कभी ऐसी जगहों पे जाएं तो फिर वहाँ पे रात को आप देखेंगे कि तारों की भी मूवमेंट है। एक तारा अगर एक जगह है रात के इस पहर में, तो आधे पहर में کسی اور جگہ ہے، تیسرے پہر میں کسی اور جگہ پہنچ جاتا ہے۔ تو پرانے زمانے میں لوگ اسی سے دیکھ کے تو فائنڈ آؤٹ کرتے تھے کہ اب کیا ٹائم ہو گیا، اب رات کا تیسرا پہر ہے، دوسرا پہر ہے، ان کے پاس تھوڑی گھڑیاں تھیں۔ تو اس کو بھی ایک کلاک بھی بنایا، زینت بھی تمہارے لیے بنایا، یہ خوبصورتی بھی۔ اب اوپر دیکھو تارے نظر آئے جھلملاتے ہوئے، کتنا پیارا لگتا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا، ہر چیز کا فنکشن بھی ہے اینڈ بیوٹی بھی ہے، یاد رکھیں۔ اور تو اور پھر شیطانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، جن شیاطین کو ختم کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے۔ تو کیا کچھ کام ہو رہے ہیں، سورج کا اور کیا کام ہے، سمپل سا کام ہے۔ تو پوری ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں گے غور و فکر اس کے اوپر، سوچ وچار کریں، تو ایک سورج کو لے کے بیٹھ جائیں کہ اس کے کام کیا ہے، ہمیں کس کس طرح فائدہ پہنچا رہا ہے، کیسے ہماری خدمت میں لگا ہوا ہے، تو میرا خیال سارے دو گھنٹے کیا پورا دن بھی گزر جائے گا، تو یہ کام ہمارا نہیں ہم پورا کر سکتے۔ چاند کے فائدے دیکھنا شروع کریں، ہمیں کیا فائدے پہنچاتا ہے، خوبصورتی تو ہے ہی اس کے اندر، خوبصورت دیکھ کے کتنا، بلکہ فل مون ہو تو بچے بھی چیخ کے کہتے ہیں کہ ہاں مون مون، کتنا خوبصورت لگتا ہے وہ۔ اور فل مون کے ساتھ جو رات ہوتی ہے وہ کیسی خوبصورت ہے، اور سورج دیکھ لیں۔ چلو کچھ اور نہ آپ کو فائدہ نظر آتا ہو، ایک تو سب کو ہی بات پتا ہے، دو دن سورج نہ نکلے نا طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ کیا یہ سورج نہیں نکلا، سورج نکلا طبیعت کھل اٹھتی ہے، انسان کام کرنے لگتا ہے، اور ساری چیزوں کو چھوڑ کے اگر اتنی سی بھی بات صرف سمجھ آ جائے۔ پھر اگر سورج ہے تو لائف ہے اس پلانٹ پہ، سورج کے بغیر دیر از نو لائف، یہ بھی سب کو پتا ہی ہوگا، نو لائف۔ تو اب یہ بتایا کہ ستارے بھی مسخر کر دیے تھے، یعنی تمہاری خدمت میں لگا دیے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارا تمہیں نفع دینے کے لیے اللہ نے پیدا کر دیے۔ اچھا اتنے بڑے بڑے ستارے مجھے نفع دینے کے لیے، ہاں، اور بھی امری ہی، اس کے حکم سے، یا خود ہی نہیں چل پڑے ہوئے کہ بس خود ہی ستارے ہیں، خود ہی سورج ہے، خود ہی چاند ہے، نہیں، بھی امر ہی اس کے حکم سے ہے سب کچھ۔ اپنی مرضیوں سے وہ راستے بدل کے، جگہ بدل کے اور سپیڈ چینج کر کے گھومتے نہیں پھر رہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر وقت، مقرر جگہ، مقرر پیتھ ان کا رکھا ہوا ہے۔ اور صحراؤں میں تو راتوں میں، اور اسی طرح سمندروں میں تو کوئی ایسی رستے نہیں ہوتے، وہاں پہ انہی کو دیکھ کے ڈائریکشنز بھی لیتے تھے، جی پی ایس بھی ان کا یہی تھا۔ ان فی ذلک الآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں، البتہ یقیناً نشانیاں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو۔ تھنک تھنک، عقل کرو، سمجھو، اس میں کتنی تمہیں نشانیاں نظر آئیں گی، کیا نشانی ہوگی۔ اب یہ نہیں کہ ہم سورج کے فوائد جاننے شروع ہو جائیں، چاند کے جان لیے، ستاروں کے اور صبح شام کے، اور بس ٹھیک ہے، نہیں، نشانی کیا ہے کہ اس کے پیچھے رب کو پہچانو، یہ کوئی ذات ہے جو اس کے پیچھے۔ اور جذبہ شکر تبھی آئے گا جب یہ لقوم کے اوپر آپ توجہ دیں گے، لقوم، تب شکر آئے گا۔ اگر یہ سوچیں نہیں اسے تو ساروں کو ہی کام ملتا ہے، یہ تو سب کے لیے، کوئی میرے لیے کوئی اسپیشل تو نہیں ہے، تو پھر تو شکر نہیں آئے گا۔ اور اگر یہ سوچیں کہ بس اس کا کام میرے لیے ہی ہے، اتنا کچھ میرے رب نے میرے لیے کر دیا، ایم آئی سو اسپیشل، تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ رب کتنا کریم ہے، کتنا میرے اوپر مہربان ہے۔ تو پہلے آیا لقومی یتفکرون، پھر آیا لقومی یاقلون، تم کیسے رب کا انکار کر سکتے ہو، اس رب کا انکار کرو گے، کوئی عقل تو کرو۔ پتہ نہیں اب کسی ایتھیسٹ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی جائیں تو کیسے وہ انکار کرے گا، ذرا بھی کوئی سوچے تو۔ اس میں تو کوئی اتنی سمجھ کی ایسی بات بھی نہیں جو کہ انسان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ بھائی ہاں یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، کوئی اتنے کمپلیکس فارمولے تو نہیں ہیں، ان چیزوں کو انسان روز ہی دیکھتا ہے۔ وما ذرا لکم فی الارض، اور اس نے پھیلا دی تمہارے لیے، کیا مختلف، یعنی چیزیں مختلف، الوانہم، جن کے مختلف رنگ ہیں۔ اس آیت پہ میں کل ہم بہت غور کرتی رہی، بہت طرح سے میں نے، چونکہ اب موسم بھی بہار کا، تو میں یہی سوچتی جا رہی تھی کہ سبحان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بلیک اینڈ وائٹ بناتا تو کیسا ہوتا۔ اب چونکہ ہماری یہ اتنے مختلف رنگ پھیلے ہوئے ہیں، اتنے خوبصورت لگتے ہیں، کہ انسان آپ اتنے اتنے پیسے خرچ کر کے کیوں جاتے ہیں ہل اسٹیشنس پہ، جگہ جگہ جاتے ہیں، اتنے خرچہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں سیر کے لیے جا رہے ہیں، وہاں کے نظارے دیکھنے کے لیے نا، گرینری ہے، پانی ہے، چشمے ہیں، پہاڑ ہیں سب سبز، تو آپ اتنا سفر کر کر کے جاتے ہیں، سب کیا ہے، آنکھوں کی لذت، آپ دیکھتے ہیں آپ کو سکون ملتا ہے، آپ کو مزہ آتا ہے، اتنے رنگ بکھیر دیے اس نے اس دنیا میں، ہر چیز کا مختلف رنگ، اور دیکھیں پلانٹس کا الگ، جانوروں کا الگ، پھلوں کا الگ، پھولوں کا الگ، پودوں کا الگ، کتنے طرح کے رنگ ہیں، اتنے رنگ دیکھ کے انسان سوچتا ہے یہ رنگ بکھیرنے والا کوئی بہت ہی بڑا مصور ہے، بہت ہی بڑا مصور ہے۔ کسی کی پینٹنگ کو بھی آپ دیکھیں نا، کسی کی بڑی اچھی پینٹنگ ہے، وہ بھی حالانکہ انہوں نے یہیں پہ چیزیں بنا کے ہی پھر پینٹنگ کی ہوتی ہے، تھوڑی دیر دیکھیں گے بس کہیں گے ہاں اچھی ہے، ایگزیبیشنس پہ لوگ جاتے ہیں، ہاں ایک ایک پینٹنگ کے آگے کھڑے ہو کے پھر اگلی پہ چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ جو پینٹنگ ہے، جو اس کی مصوری ہے، آپ گھنٹوں بیٹھے رہیں، آپ کہتے ہیں میں ریلیکس کر رہی ہوں، گھنٹوں بیٹھے آپ دیکھتے رہیں، دیکھتے رہیں، دیکھتے رہیں، آسمان کو دیکھتے رہیں، درختوں کو دیکھتے رہیں، ہریالی گرینری کو دیکھتے رہیں، آپ کا جی نہیں بھرتا، آپ ریلیکس ہوتے ہیں، آپ کو آرام ملتا ہے، اتنا سودنگ ہے یہ سب کچھ، اتنا سودنگ ہے۔ امیجن کریں اگر اس آسمان کو کسی اور کلر کا، یلو کر لیں، ریڈ کر لیں، کوئی اور کلر کر لیں، درخت ہے وہ ڈارک براؤن ہو گئے سارے، زمین ہے وہ کالے رنگ کی ہو گئی، کچھ میچنگ نہیں بنتی۔ ہم تو ایک سوٹ بھی لے کر آتے ہیں نا تو کہتے ہیں اے یہ شلوار کس رنگ کی اس نے ساتھ لگا دی، یہ اس کے یہ کلر رکھتا نا تو زیادہ اچھا تھا۔ انسانوں کی تو چیزوں کا یہ حال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مصوری کی ہوئی ہے نا اس جہان میں، اس کا نام ہے المصور، اتنی خوبصورت ہے یہ مصوری کہ ہر ایک کلر جو ہے دوسرے کے ساتھ اتنا اچھا جا رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ کلر اس کے ساتھ بڑا اچھا اٹھ رہا ہے، یہ بڑا اچھا جا رہا ہے، ہر کلر دوسرے کے ساتھ اتنا اچھا جا رہا ہے، ورنہ گرین اور بلو کا تو کمبینیشن ہم زیادہ تر کرتے ہی نہیں۔ آپ آسمان کو دیکھیں، پھر نیچے دیکھیں ہریالی، پھر زمین کو دیکھیں، پھر پھولوں کو دیکھیں، ہر ایک اتنا خوبصورت ایک دوسرے کے ساتھ جا رہا ہے، کہیں پنک کلر کے فلاورز والے ٹریز ہیں، کہیں گرین پتوں والے ہیں، اور اب بہار کے اور بھی رنگ ہوتے ہیں نا، زیادہ خزاں کے اور بھی رنگ ہیں، ڈفرینٹ رنگ ہیں، ہر ایک موسم کے الگ الگ رنگ ہیں، اور اس نے یہ رنگ بکھیر کے تمہیں دکھایا کہ اس میں بھی پہچانو، پہچانو اس رب کو، اس زمین کے رنگ دیکھ کے پہچان لو، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بھی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑتی ہے، غور و فکر کرو، دیکھو، کہیں کہا غور و فکر، کہیں کہا عقل استعمال کرو، کہیں کہا نصیحت پکڑو، کیونکہ اس سے ہدایت ملے گی، اور جب ہدایت ملے گی، رب کی پہچان ہوگی، تو دل اتنا تمہارا جھک جائے گا، تم کبھی حسیم نہیں بن سکتے، پھر کبھی اٹھ کے نظر بھی نہ اٹھے گی، زبان کیا چلے گی، تمہارا دل جھکتا ہی جائے گا، نظر دوڑا کے تو دیکھو۔ اب دیکھیں جیسے ایسے لگتا ہے کہ کوئی ہمیں سیر نہیں کرا رہا، کوئی ہمیں سیر کرا رہا ہے، جہان کی سیر، اوپر دیکھو آسمان، پھر نیچے دیکھو نباتات اور جانور اور وہ، پھر زمین کی طرف، یعنی تمہاری نظر چاہے نیچے سے اوپر اٹھا لو، آپ چلتے ہی چلے جائیں، اپنے جسم سے شروع کریں، اور زمین، پھر اوپر، پھر اوپر، پھر آسمان، ہر جگہ رب ہی رب نظر آ رہا ہے، اور پھر تم کیسے اندھے ہو گئے ہو، کیسے اندھے ہو کے اس رب کی پہچان نہیں ہے، اس کی شکر گزاری نہیں، ہر رب تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ اس کی قدرت نظر آ رہی ہے، ہر جگہ، اور تمہیں وہ آنکھ چاہیے جو دیکھ لگے، دیکھ سکے، ایک ایک پتے میں رب نظر آتا ہے، ایک ایک پتے میں، ایسے لگتا ہے اگر آپ غور سے نظر دیکھو نا، غور و فکر کریں، جیسے آپ کا کپڑا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے میڈ ان دس، یا یہ کرسی ہے میڈ ان چائنا، میڈ ان چائنا، ہر چیز پہ آپ تو میڈ ان چائنا، یا آپ کی گاڑی میڈ ان جمان ہے، ہر پرزے کے اوپر لکھا ہوتا ہے میڈ ان دس، تو یہ جو پتا پتا ہے نا، غور کرنا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے میڈ بائی اللہ، ہر درخت پہ، ہاں آسمان پہ، مگر وہ نظر لے کر آؤ بس۔